الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. آواز کم ہے اس کی. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. کیا کون تھا یہاں سے لوز ہے؟ صحیح ہو گیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 4, 5, 6. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء میں خواتین کے حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, اس لیے یہ اصل میں مردوں کے سننے کی صورت ہے تاکہ ان کو خواتین کے حقوق معلوم ہو اور وہ اپنا تجزیہ کر سکیں کہ ہم یہ حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. خاص طور پہ ازدواجی زندگی کے بعد میاں بیوی میں کافی کھینچا تانی ہوتی ہے, ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, وہ کہتی ہے میرے حقوق ادا نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہی. تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے کیا حقوق ہیں. پہلا حق بیان کیا, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, کہ خواتین کو اپنی بیویوں کو ان کے مہر, صدقہ مہر کو کہتے ہیں, ان کا مہر دے دیا کرو جو ان کے لیے مقرر مہر ہے, خوش دلی کے ساتھ مہر ان کے حوالے کر دیا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ, لیکن اگر وہ مہر کے کچھ حصے سے نفسن دل کی خوشی کے ساتھ دستبردار ہو جائیں, فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, تو پھر وہ رج کے کھاؤ. رج کے یعنی آج کی زبان میں کہیں گے پھر پی جاؤ, پھر دینے کی ضرورت نہیں. یہ عجیب بات ہے کہ جتنے بھی مالی حقوق ہیں, مالی حقوق جس کا حق ہے وہ اگر معاف کر دے تو معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی تو آپ کے ذمے پیسوں کی ادائیگی ہے. اس کی آواز کچھ کم ہے, تھوڑی سی بڑھا دیں تو تاکہ بولنے میں آسانی ہو. پیسوں کی ادائیگی آپ نے کر دی, نہیں کی اور اس نے معاف کر دیا تو معاف. تو یہاں مہر بھی ایسا ہی ہے, مالی حق ہے, جس کا حق ہے وہ معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے. تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی, اس بات کو. قرآن میں جہاں بھی مہر کا تذکرہ ہے وہاں معافی کا تذکرہ بھی ہے کہ اگر معاف کر دے کھا جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مہر رکھنے سے جو بنیادی مقصد تھا, نکاح میں جب مہر رکھا جاتا ہے, مرد کے ذمے لگایا جاتا ہے, تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ مہر آپ کے ذمے جو لازم ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس کے بدلے میں عورت کو خریدا ہے. یہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے, عورت بکنے کی چیز نہیں ہے. ایک ہے گاڑی خریدی آپ نے تو آپ کے ذمے پیسوں کی ادائیگی لازم ہے, وہ آپ کو دینی پڑے گی. اور آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی, دکان خریدی, مکان خریدا, آپ کو پیسوں کی ادائیگی کرنی پڑے گی. اس لیے وہاں معافی کا تذکرہ نہیں ہے. وہ اتفاق سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاف کر دے, ورنہ معاف کرتا نہیں ہے تجارتی لین دین میں. جبکہ بیوی کا مہر میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں معاف کر دیتی ہیں. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ عورت مال نہیں ہے جس کو آپ پیسوں کے ذریعے خرید رہے ہو. اصولی طور پر تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. وجہ اس کی یہ کہ نکاح جب کیا جاتا ہے تو جیسے مرد کا فائدہ ہے اسی طرح سے عورت کا بھی فائدہ ہے. اس کی بھی تو ضرورت ہے, وہ پیسے کس چیز کے مانگ رہی ہے؟ جتنی ضرورت مرد کو نکاح کی ہے اتنی ہی ضرورت عورت کو بھی ہے. دونوں ایگریمنٹ کرتے ہیں, بھائی میں تمہارے نکاح میں آتی ہوں, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, یا مرد کہتا ہے, مرد اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے عورت اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے, تو اضافی پیسے اس کو کس بات کے دیے جائیں؟ آپ اگر خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں, ایک آدمی نے اپنی گاڑی بیچی تو وہ تو اپنی گاڑی دے رہا ہے نا آپ کو, اس کے بدلے میں اسے بھی تو کچھ ملنا چاہیے. پیسے ملیں گے تاکہ عوض اور معوض منہ, ایک چیز کا ادلا بدلا ہو جائے. نکاح میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک باپ اپنی بیٹی دے رہا ہے مجھے, تو پھر پیسے باپ کو ملنے چاہیے, دے تو وہ رہا ہے آپ کو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی بیٹی کو ملنے چاہیے, یہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر رہی ہے, تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہے, تو آپ بھی تو اپنے آپ کو اس کا پابند کر رہے ہو, آپ بھی تو اس کی ساری زندگی کے حقوق کا التزام کر رہے ہو. تو نکاح میں مہر بذات خود یہ کسی چیز کی خرید و فروخت کے عوض میں نہیں آتا. تو اصولی طور پر تو مہر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن پھر بھی رکھا گیا. اس میں کئی حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ طالب مرد ہے, عورت مطلوب ہے. طالب ڈیمانڈ کرنے والا, ڈیمانڈر کہتے ہیں نا اس کو, نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگ کی. بھائی ایک شے کی طلب میرے دل میں پیدا ہوتی ہے تو میں اسے تلاش کرتا ہوں بازاروں میں, دکانوں میں, جو مجھے چاہیے. مثال کے طور پر مجھے فرنیچر چاہیے, تو فرنیچر والا میرے گھر تھوڑی آئے گا دروازہ بجا کے پوچھے گا آپ کو فرنیچر چاہیے, پنکھے والا آئے گا آپ کو پنکھا چاہیے. وہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ ٹھیے ٹھکانے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جس کو چاہیے وہ چل کے آئے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو مرد کے ذمے مال لگایا گیا یہ شو کرنے کے لیے کہ مرد کو زیادہ طلب ہوتی ہے اور مرد تلاش کا کام کرتا ہے. لڑکیاں اشتہارات دے دے کے اور لڑکیوں کے والد امام صاحب سے اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کروا کروا کے رشتوں کی تلاش نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے الٹا حساب کتاب ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے وہ پھر میں 100 دفعہ بتا چکا ہوں, پھر دوبارہ چھڑ جائے گی بحث. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ قرآن کہتا ہے ان تبتغوا باموالکم, کہ مردوں کو خطاب ہے کہ تم رشتوں کی تلاش کرو اپنے مال کے ذریعے. تو متلاشی, ڈیمانڈر, طالب, تلاش کرنے والا, یہ کون ہے؟ مرد. تلاش وہ کرتا ہے جس کے پاس, یعنی جس کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے, اور اسے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے تلاش نہیں کیا تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. جیسے آپ کو گھر میں فریج کی ضرورت ہے, آپ اگر دکانوں میں جا کے تلاش نہیں کریں گے, بیٹھے رہیں گے تو مل جائے گا آپ کو فریج. کسی کو کیا پتا کہ آپ کو ضرورت ہے, لیکن دکان جو لگا کے بیٹھا ہے وہ اپنے فریج ہی کے پاس بیٹھا رہے گا, وہ فریج اٹھا اٹھا کے گھر گھر نہیں پھرے گا. وہ ایک صورت میں پھرے گا کہ جب مانگ کم ہو جائے فریج کی, یا اس کے پاس جو مصنوعات ہیں اس کی مانگ کم ہو جائے اور مال اس کے پاس زیادہ آ جائے, پھر وہ اشتہارات دے گا. بھائی پیکج نکالے گا, رمضان پیکج, شوال پیکج, ٹھیک ہے نا, قیمتیں بھی گرائے گا اور انعامی اسکیمیں بھی نکالے گا. وہ چار پیپسی کی بوتلوں پہ ایک فری میں, کیونکہ پیپسی کمپنی نے اس دفعہ اتنی بوتلیں نکال دی بکی نہیں, تو اب وہ کہہ رہے ہیں نکالنے والی بات کرو بھائی, نکالنے کی کرو. تو سپلائی زیادہ ہو گئی, ڈیمانڈ کم ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قرآن اور حدیث نے جو نظام دیا ہے اس میں ہر دور میں عورت کی سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ رہتی ہے. یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں, یہ آپ کو یہیں کو شاید سننے کو ملیں, ٹھیک ہے. اسلام جس مذہب سے ہم وابستہ ہیں یہ بہت پیارا مذہب ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ بس اٹھ کے ہم, باپ دادا ہمارے مسلمان تھے تو چلو ہم بھی اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں. کوئی پڑھا لکھا مولوی ہو نا, پڑھا لکھا, جس نے پڑھا لکھا سے مراد جو واقعتاً علم حاصل کیا ہو, میرا دعویٰ ہے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے فلاسفر کو اس کے سامنے لا کے بٹھا دو, خدا کی قسم اسلامی نظام اور اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں آج تک کوئی تعلیمات کوئی بنا سکا ہی نہیں ہے. انسانی دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو دنیا میں ہر دور میں جب بھی قوموں نے ترقی کی ہے نا, سب سے بڑا بحث یہ ہوئی کہ عورت کے حقوق, ہر ترقی یافتہ قوم نے یہ اس بات کو اٹھایا ہی نہیں اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ مرد تو اپنے حقوق لے گا, وہ طاقتور ہے. بات ہمیشہ کمزوروں کے حقوق کی ہوتی ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا مردوں کے حقوق پر تنظیمیں بنی ہوں. کیوں نہیں بنی؟ ان کو پتا ہے مرد تو مرد ہے, وہ عورت سے اپنا حق چھین لیتا ہے. کبھی کسی عالم کو آپ نے بیان میں نہیں سنا کہ خواتین کو پر لازم ہے کہ اپنے بھائیوں کو وراثت میں حصہ دیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ یہ سنا ہوگا کہ بھائی اپنی بہنوں کو جو وراثت کھاتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے, کیونکہ بہن کھاتی نہیں ہے وراثت. محروم تو بہت ہوتی ہیں, آج تک نہیں دیکھا کوئی بہن بھائی کی وراثت کھا گئی ہو. اگر بہن بھائی کی وراثت کھا گئی اور بھائی کچھ نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ بھائی بہن تھا اور وہ بہن بھائی تھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ پھر آدمی نہیں ہے. تو مرد کو اللہ نے طاقت اور قوت زیادہ دی ہے, حوصلہ زیادہ دیا ہے, اس لیے دنیا کی کسی قوم میں مردوں کے حقوق پر تنظیمیں کبھی بھی نہیں بنی, ہمیشہ خواتین کے حقوق پر تنظیمیں بنی ہیں اور خواتین کے حقوق کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں. اور یہ نعرے دوسری قوموں نے زیادہ لگائے ہیں مسلمانوں کی نسبت. یہ بھی آپ کو بتا دوں میں, نعرے جو ہے نا یورپ میں, امریکہ میں, چائنا میں, جرمنی میں, خواتین کے حقوق پر تنظیمیں ہیں اور بہت بہت محنت ہوئی ہے اس پہ, مسلمانوں نے اتنی محنت نہیں کی. اس کو بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کا کہ ان کے ہاں خواتین کے حقوق کی اتنی تنظیمیں اور مسلمانوں کے ہاں کوئی تنظیم نہیں, کوئی ہوتی بھی ہے تو اس کو لوگ اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے. بات یہ ہے, آپ نے مقولہ سنا ہوگا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بات یہ کہ ان معاشروں میں خواتین پر ظلم اتنا ہوتا تھا, اتنا زیادہ ہوتا تھا, حیوانوں سے زیادہ بدتر سلوک عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا, کیونکہ ان کے مذاہب میں عورت کے حقوق کی بات ہی نہیں ہے. ہندو مذہب میں عورت کا تصور ایک جانور کا ہے, اور اس کے علاوہ عیسائیت جو تحریف شدہ عیسائیت ہے, یہودیت جو تحریف شدہ ہے, یہودیوں میں حائضہ عورت کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں, اس کو ناپاک اچھوت سمجھا جاتا ہے. اب ہر خاتون کو, ہر عورت کو ماہواری ہفتے میں, مہینے میں ایک ہفتہ یا چھ دن سے لے کے دس دن تک یہ ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اب وہ اس کے ساتھ ایسا نفرت والا معاملہ, نہ اس کا کوئی جھوٹا پی سکتا ہے, نہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے, جیسے ایک ناپاک اور گندی چیز ہوتی ہے. تو ان مذاہب چونکہ تحریف شدہ تھے اور دوسرے مذاہب میں بھی عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ تھا ہی نہیں, سکھوں کے ہاں تو اتنا خطرناک تصور ہے عورت کا جو ابھی بھی ان کے معاشرے میں ملتا ہے, ابھی بھی ملتا ہے, غیرت اور عزت ہے ہی نہیں بالکل بھی. تو اسلام نے چونکہ 1400 سال پہلے بیان کر دیے, اور مسلمانوں کے ہاں مذہب سے اتنی دوری کے باوجود بھی وہ احکام کافی حد تک زندہ ہیں. حالانکہ مسلمان نماز سے بھی گیا, روزے سے بھی گیا, حج سے بھی گیا, لیکن کلچر کا حصہ بن چکی ہے یہ چیز مذہب کی وجہ سے. سب سے بڑا حق ماں کو کتنا بڑا حق دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, ایک چرسی ہیروئن کی بھی دے دیتا ہے وہ حق, دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بہن کو آج بھی آپ دیکھیں کتنے بھائی ایسے ہیں جو بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں, اپنی نہیں کر رہے جب تک ان کی نہ ہو جائے. تو ایک فکر ہے یا نہیں ہے بھائی ان کا گھر پہلے بسانا ہے, خرچہ کرتے ہیں. آج مجھے کسی نے بتایا ایک صاحب نے اپنی بہن کی شادی پر, بہن کی شادی پر 25 لاکھ روپے خرچ کیا ہے. مالدار آدمی ہے, مالداروں میں کی ہے تو اسی حساب سے. اب دیکھیں 25 لاکھ روپے اسے واپس نہیں ملنے والے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا. میں اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ 25 لاکھ خرچ کر کے اس نے اچھا کام کیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ خرچ تو کیا نا, بہرحال اس نے, اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اگر میں نے کم خرچہ کیا. ایسا نہ ہو بہن کو طلاق ہو جائے, یہ تانے ملے. تو کتنی ذمہ داریاں نبھائی جاتی ہیں. کبھی سنا کسی انگریز نے اپنی بہن پر 25 روپے بھی خرچ کیے ہوں؟ ہے بھائی 25 لاکھ ڈالر کبھی سنا, تصور کیا؟ الا ماشاء اللہ کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا. تو ان کے مذہب میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اس لیے وہاں اگر خواتین کے حقوق کی تنظیمیں نہ بنتی اور اتنے حقوق کا تحفظ نہ ہوتا تو وہ کچا چبا کے کھا جاتے عورتوں کو. جبری زنا کا ریشو اتنے سختی کے باوجود اتنا زیادہ ہے, تو اگر یہ سختی نہ ہوتی پھر ریشو کیا ہوتا؟ ایک صاحب مجھے بڑی تعریف کرنے لگے اس کلچر کی, کہنے لگے وہاں کسی عورت کو چھیڑ دو بس فوراً پولیس آئے گی, اٹھا کے جیل میں ڈال دے گی. اور ہمارے یہاں زنا بھی ہو جاتے ہیں جبری, کوئی کیس نہیں بنتا. میں نے کہا وہاں چھیڑنے پر اتنی سخت سزا اس لیے ہے کہ اگر چھیڑنے پر اتنی ٹھکائی نہ ہو تو وہ ہر عورت کو چھیڑتے رہے وہ لوگ. عورت گھر سے باہر نکل نہیں سکتی پھر وہاں پہ. اتنی زیادہ اتنا زیادہ جبری زنا ہوگا, اتنا معاملہ خراب ہو جائے گا. قانون کی مضبوطی نے اس قوم کو جکڑا ہوا ہے بہت سختی کے ساتھ. ہمارے ہاں کوئی بھی قانون نہیں ہے پھر بھی چھیڑ چھاڑ کے اتنے واقعات بتاؤ نا بھائی, ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے. گورنمنٹ کی طرف سے چھیڑنے کی کھلی اجازت ملی ہوئی ہے, جو جس کو چاہے چھیڑ دے, پھر بھی نہیں چھیڑتے. کیوں؟ غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, بدنامی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. تو اتنی کھلی چھوٹ کے باوجود بھی چھیڑنے چھاڑنے کے بہت کم واقعات ہوتے ہیں, اور اگر لاکھوں میں کوئی ایک واقعہ ہو گیا تو میڈیا اس کو اتنا اچھالتا ہے, اتنا اچھالتا ہے, اتنا اچھالتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی دنیا کا کام ہو ہی نہیں رہا. وہ پتہ نہیں مختارہ مائی کا کیس بنا تھا, وہ کتنے سالوں گھسیٹتے رہے اس کیس کو, بے غیرتی بے شرمی کی باتوں کو گھسیٹتے رہے, بی بی سی بھی گھسیٹتا رہا. ان کے ہاں ہر گلی ہر محلے میں مختارہ مائی جیسے کیس ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے ان کے ہاں جو ہے نا خواتین کے حقوق کی تنظیمیں اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں. ہمارے ہاں خدا کی قسم جانوروں کو وہ حقوق دیے جاتے ہیں بغیر کسی تنظیم کے, کہ ان کے ہاں اگر لا قانونیت ہوتی تو وہ عورت کو بھی وہ حقوق نہ ملتے جو ہمارے ہاں جانوروں کو مل رہے ہیں. آپ ذرا ویب سائٹس پہ سرچ کریں, آپ کو پتا چلے گا جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کیسے ہوتی ہے, ان کے فارم جو انہیں بنائے ہوئے ہیں, اور کس طرح جانوروں کو جب مارا جاتا ہے تو کیسے مارا جاتا ہے. یہ ساری ایسی وحشت ناک سائٹس ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھ کے اس. تو میرے بھائی جو جانوروں پہ رحم نہیں کرتا, مخلوق پہ رحم نہیں کرتا, اس کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ خوبیاں ہیں وہ ایک الگ بات ہے. میں خواتین کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ خواتین کے حقوق کے جو اسلام نے تحفظ کیا ہے, یہ دنیا کی دوسری قومیں اس کی خاک کے برابر بھی, اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی. وہ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے ہاں جو حقوق کا تصور ہے وہ اور ہے, ہمارے ہاں حقوق کا تصور اور ہے. ان کے ہاں چونکہ مذہب نہیں ہے تو اب انہوں نے چونکہ اپنی عقل سے حقوق دیے نا بھائی, انہوں نے سوچا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, تو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات تو تھی نہیں ان کے پاس, تو ان کے ماہرین بیٹھے, انہوں نے کہا کہ ہم عورت کو حقوق دلوانے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا بھائی, جیسے حقوق مرد کے ہیں ویسے ہی عورت کو دے دیے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرد روک نہیں سکتا بیوی کو گھر کی چار دیواری کے اندر, وہ تمہاری غلام نہیں ہے. ان کا یہ تصور تھا کہ وہ تمہاری خاطر گھر میں رہے, مرد روک نہیں سکتا, تو لہذا وہ بھی جاب کرنے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے. طلاق کا اختیار جیسے مرد کو دیا گیا عورت کو بھی دے دیا. ہے یا نہیں؟ ہندوؤں میں بھی ہے, عیسائیوں میں بھی ہے, یہودیوں میں بھی ہے. طلاق جیسے مرد دیتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے, جب چاہے عدالت میں جائے, کہتے کہ مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ, عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ دیکھو اس سے عورت مرد کے شانہ بشانہ چلنا شروع ہو جائے گی. مگر چونکہ یہ انسانی عقل کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, ان بے وقوفوں کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے عورت کے حقوق اور زیادہ تلف ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب آپ نے عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا تو پھر مرد کسی سے شادی کرے گا ایسی عورت سے جس کو پتا ہے کہ یہ میرے جیسی ہوگی, اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے جو مجھے حاصل ہیں, تو وہ کرے گا؟ مرد بھی تو شادی کے بعد اپنے آپ کو بہت سی پابندیوں میں جکڑتا ہے یا نہیں جکڑتا؟ میرا خیال ہے انگلش میں بیان کرنا پڑے گا, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو بھائی, ہم جب شادی کرتے ہیں تو بہت ساری آزادیاں ہماری چھن جاتی ہیں, نہیں چھن جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کی تو بہت ساری چھینی نہیں ہوں گی, میں موٹی موٹی مثالیں دے رہا ہوں, موٹی موٹی مثال. نمبر ایک, اپنی آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بیوی پہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور موت تک کرتے رہنا پڑتا ہے, مرنے کے بعد پھر وراثت میں بھی حصہ دینا پڑتا ہے اس کو, اتنا کرنا پڑتا ہے کہ گرل فرینڈ پہ اتنا نہیں ہوتا. گرل فرینڈ کو تو میکڈونلڈ میں ایک دفعہ لے گئے, ہفتے میں دو چار دفعہ شاپنگ کرا دی, وہ ختم, وہ روزانہ کے حساب سے آپ نہیں ہے. اور گھر میں جو خرچ کرتے ہیں ہم لوگ بیوی پہ, جیسے ہی بیوی گھر میں آتی ہے تو مہینے کا راشن پانی شروع, گیس بجلی کا بل دے رہے ہیں, یہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ گھر کے لیے دے رہے ہیں نا. اگر یہ بیوی بچے نہ ہوتے تو اکیلا آدمی ان گھروں میں رہتا؟ دس دس ہزار, بیس بیس ہزار بل گیس اور مختلف مینٹیننس کے خرچے اور یہ سارے خرچے کوئی کرتا؟ کچھ بھی نہ کرتا. انگریز کی طرح رہتا, جتنا کماتا سارا اپنے اوپر لگاتا. مرد بیچارہ مظلوم ہے خدا کی قسم, اسلامی معاشرے میں دیکھا جائے تو ہماری خواتین خدا کی قسم شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں. انہوں نے وہ کلچر دیکھا نہیں ہے, وہاں عورت محبت کو ترستی ہے کہ شوہر والی محبت مل جائے. آزادی تو دے دی, یہ بھی طلاق دے سکتی ہے, وہ بھی طلاق دے سکتا ہے. اب مجھے بتاؤ, ایک آدمی کو شادی کے دن پتا چل جائے, اچھا میں پابندیاں پہلے بتا دوں. ایک پابندی تو کیا ہے کہ آمدن کا ایک بہت اپنے اوپر اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا بیوی پہ اور پھر اس سے ہونے والی اولاد پہ. پھر اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی کس کو پالنی پڑے گی؟ شوہر کو. وہاں سسٹم ہے ایسا, مکر جاتا ہے ہی نہیں میری, میں کیوں پالوں بھائی. وہ خرچہ بھی پھر بیوی پر آتا ہے, پھر گورنمنٹ اس کے ساتھ مدد کرتی ہے, جو بھی حساب کتاب ہے وہاں کے قانون کا, لیکن مسئول تو عورت ہوتی ہے نا بیچاری. تو مرد جو ہے, مرد اولاد کا خرچہ, پھر اس سے ہونے والی بیٹیاں اور بیٹے جن کا فائدہ ماں پورا پورا اٹھاتی ہے, مگر ساری ذمہ داریاں کون اٹھاتا ہے؟ دیکھو فائدے اولاد کے ماں اٹھا رہی ہے, ماں کی ذمہ داری دو سے ڈھائی سال تک ہے, وہ ٹینشن والی عمر جو ہوتی ہے بچے کی. قرآن نے بھی ڈھائی سال کی عمر تک ماں کے کردار کو بڑا سخت کردار کہا ہے کہ بھائی بڑی مشقت اٹھاتی ہے. حملت امہ کرہن, فرمایا نو مہینے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے تکلیف کے ساتھ. یہ ایک تکلیف ماں اٹھاتی ہے, باپ نہیں اٹھاتا. پھر ووضعت کرہن, وہ جو کچھ گھنٹوں کی تکلیف ہے, جننے کی تکلیف, وہ تکلیف, وہ آج کل ہسپتالوں میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. بہرحال وہ ایک تکلیف ہے, فطرت نے رکھی ہے, جننے کی تکلیف. اور پھر ایک تکلیف کیا ہے؟ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا, ڈھائی سال تک گود میں اٹھانے کی تکلیف. وہ جو بچہ جب تک ڈھائی سال کا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے, سیکنڈوں کے لیے اس کا خیال کرنا پڑتا ہے, ہر سیکنڈ دیکھنا پڑتا ہے, اس کا رعایت کرنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد ذمہ داریاں کس کی آ جاتی ہیں؟ اس دوران خرچہ کون کر رہا ہے؟ خرچہ سارا ماں کا بھی اور اولاد کا بھی اٹھا رہی ہے. تو اس ماں نے جو جنا تو وہ ماں اس بچے سے بڑے فائدے اٹھائے گی. پہلا فائدہ, ولادت کے بعد ہی وہ بچہ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے. ماہر نفسیات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ عورت کو اپنے بچے کو دیکھ کر جتنا سکون ملتا ہے, دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر اتنا سکون نہیں ملتا. بچے کی ایک مسکراہٹ سے ماں کا دل مسکراتا ہے. یہ جو بچہ اس کو ٹینشن فری کر دیتا ہے, یہ فائدہ کس نے اٹھایا؟ بولو بھائی. عورتیں کتنا ہی کہنا ہمیں اولاد نہیں چاہیے نہیں چاہیے, لیکن جب ہو جاتی ہے پھر کہتی ہیں یہ نہیں چاہیے تھا ہمیں, کہتی میرا لال, میرا جگر کا ٹکڑا, میرا سندر, میرا پتہ نہیں کیا کیا, ان کا بس نہیں چلتا اس کو پریشر کوکر میں پکا کے کھا جائیں کسی طریقے سے. یہ فطرت نے رکھی ہے ان کے دل میں. اتنے شوق، اتنی محبت کہ اس کے ساری محبتیں اور جذبات اس بچے سے وابستہ ہو جاتے ہیں. تو یعنی 2.5 سال اللہ تعالیٰ اس عورت کو تکلیف تو دیتے ہیں لیکن اس تکلیف میں بہت ساری لذتیں بھی ہیں. تکلیف برائے تکلیف نہیں ہے. 2.5 سال کے بعد بچے کی جو ایک ایج تھی اور وہ جو مشقت والا زمانہ تھا وہ گزر جاتا ہے. پھر وہ بولنا شروع کر دیتا ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ. پھر تو وہ سب کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے گھر میں. پھر تو ہر ایک چاہتا ہے میری گود میں آئے، دوسرا چاہتا ہے نہیں میری گود میں بیٹھے، وہ چاہتا ہے نہیں میرے پاس آئے. تو اتنا یعنی ماں کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. اب ساری زندگی اس کی ٹینشن کون اٹھائے گا؟ بولو بھائی، یہی مظلوم باپ، ٹھیک ہے، یہی ہم اور آپ. اب محلے میں کہیں چرس پیتا ہوا پکڑا گیا، لوگ آ کے آپ کا گریبان پکڑیں گے، تمہارا بیٹا کیا کر رہا تھا؟ اب آپ ٹینشن کبھی مولوی صاحب کے پاس دعا کرو، مولوی صاحب میرے بچہ کا میرے مجھے بدنام کر رہا ہے. اور اس کی تعلیم کی فکر اس کے مدرسے مائیں بھی کرتی ہیں لیکن ذمہ داری ماں پر نہیں ہے. ذمہ داری کس پر ہے؟ باپ پر ہے. ذمہ داری باپ پر ہے. پھر بیٹیاں ہیں تو ان کی ذمہ داری باپ پر، ان کی تعلیم، ان کی شادیوں کی ٹینشن. میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی لڑکی کی شادی ہوئی نہ ہو رہی ہو تو ماں کو برین ہیمریج ہوا اس سے. اور ایسے درجنوں واقعات ہیں کہ بیٹیوں کی عمریں نکل رہی ہیں تو باپ کو برین ہیمریج ہو گیا، باپ ٹینشن سے مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. باپ ٹینشن زیادہ لیتا ہے، بیٹیوں کی فکریں باپ کو زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے اس کو پتا ہے کہ ذمہ دار میں ہوں، اس کی ماں ذمہ دار نہیں ہے. اور یاد رکھو، اس کو یہ مسئلہ معلوم نہ بھی ہو، فطرت نے اس کے دماغ میں اس چیز کو انسٹال کر دیا ہے. فطرت نے اس کی نیچر میں اس بات کو شامل کر دیا کہ ذمہ دار تم ہو، وہ نہیں ہے. تو ساری زندگی کی ذمہ داریاں کس کے کندھوں پہ ڈال دی؟ یہ شادی کے بعد ہوتا ہے سارا سیٹ اپ، تبھی تو لطیفے بن رہے ہیں. پھر جو ہے تیسری ذمہ داری، تیسری تو اولاد کی ذمہ داری ہو گئی، تیسری ذمہ داری وقت کی ذمہ داری. وقت کا پابند ہو جاتا ہے انسان. کتنے لوگ ہیں جب شادی نہیں ہوتی گھروں میں، کوئی 3 بجے آ رہا ہے، کوئی 4 بجے آ رہا ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا، شب جمعہ کا کہہ کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. جب بیوی ہو گئی گھر میں آ گئی، اب ذرا بولو کہ میں سروزے کے لیے جا رہا ہوں، جھوٹ بول کے دکھائے. 3 دن کے بعد جب آئے گا تو بتا دے گی آپ کے چہرے پر وہ نور نہیں ہے جو سہروزے والوں کے چہروں پر ہوتا ہے. پابند ہو جاتا ہے. چوتھی چیز بد اخلاقی. کتنی ہی نیک شریف عورت ہو تنگ بہرحال کرتی ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان المرأة خلقت من ضلع. خبردار، سنو، خبردار کا لفظ کہا کہ یاد دماغ میں اتار لو یہ بات اچھی طریقے سے، یہ غلط نہیں ہے، صحیح بات ہے. اس لیے نبی نے فرمایا الا، خبردار سنو. جیسے کوئی بہت اہم نوٹس لکھا ہوا ہوتا ہے نا پیٹرول پمپ پہ، خبردار سگریٹ نوشی منع ہے. یہ خبردار اس لیے کہ کہیں غلطی سے بھی کی کوئی چنگاری اڑ گئی تو پورا پمپ جو ہے نا دھماکے کے ساتھ اڑ جائے گا. چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ. آپ ایک سگریٹ سمجھ رہے ہیں اور ایک چنگاری اڑ کے کہیں ادھر ادھر چلی گئی، گئے سارے غائب. تو نبی نے کیا فرمایا الا، خبردار سنو. سنو یہ اس لیے بتایا کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو وہ دلہن گھر میں آتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے کہ یہ اتنی اچھی ماشاءاللہ ایسے مسکراتی ہے اور ایسے کروٹیاں پکا کے کھلاتی ہے، ایسے یہ تو بہت اچھی شادی ہو گئی میری، اور یہ تو اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی ہے، اور یہ تو بہت اخلاق پر تقریریں کرتی ہے، یہ تو اس کے تو اخلاق پر مقالے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اخلاق پر اس نے. لیکن سارے حقوق ادا کر لو، سارے حقوق آپ ادا کر رہے ہوں، وقت پہ آ بھی رہے ہوں، خرچہ پانی بھی مل رہا ہو، تو تھوڑے دنوں میں اس کی عادی ہو جائے گی. پھر وہ کوئی ایسا حق مانگے گی جو ابھی تک آپ نہیں دے رہے، جو آپ کے ذمے بھی نہیں ہے. بالکل بچوں کی مثال، جیسے بچے کو آپ روزانہ 5 روپے دیتے ہو نا، یا 10 روپے یا 20 روپے آپ دیتے ہو بچے کو، آپ سارے خرچے بچے کے اٹھا رہے ہیں. ویسے ہی دکان سے چیز ویز لینے کے لیے تھوڑا سا آپ نے آئس کریم کھلا دی، تو جس دن ناغا کریں گے تو بچہ شور مچائے گا نہیں مچائے گا؟ وہ یہ تھوڑی دیکھے گا کہ یہ میرے ابا پر لازم نہیں تھا یہ روزانہ آئس کریم کھلانا، مجھے روزانہ پارک میں لے کے جانا میرے ابا پہ لازم نہیں تھا. لیکن جیسا کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد پھر آپ کو ویسا کرنا پڑے گا، آگے سے شکریہ نہیں ملے گا آپ کو. تو آپ کی جب شادی ہوئی، آپ نے بیگم صاحبہ کو کبھی میکڈونلڈ لے کے جا رہے ہیں، کبھی سی وی یو کی سیر کرا رہے ہیں، کبھی گھما رہے ہیں، کبھی عجائب گھر، کبھی قاضی اعظم کے مزار پہ، اور گھما کے آپ نے اب کہا کہ بس صحیح ہے، بہت ہو گئی اب، ٹھیک ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو پھر بیگم صاحبہ یہ تھوڑی کہیں گے میرے میاں پر لازم نہیں تھا یہ ساری چیزیں، لیکن میرے میاں نے کتنا اچھا سلوک کیا مجھ سے، چلو جو کیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اپنے شوہر کا بھی ادا کرتی ہوں، آئندہ جو ہے جیسے اس کے جو واجب حقوق ہے بس اس کا مطالبہ کروں گی. وہ ایسے نہیں ہوگا معاملہ، کہے گی نہیں ہونا چاہیے یہ سارا کچھ. تو نبی نے کیا فرمایا، الا ان المرأة خلقت من ضلع، خبردار سنو عورت کو اللہ نے پسلی سے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام کی، وان من اعوجها اعلاها، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑی پسلی وہ سب سے اوپر والی پسلی ہے، بائیں پسلی میں جو سب سے اوپر والی پسلی ہے. تو مطلب یہ کہ اس پسلی سے اللہ نے عورت کو بنایا ہے. آگے فرمایا کیا ہو گیا، یہ چلا رہے ہیں
دیا نا،
یہ بھی لگ رہا ہے بائیں پسلی سے بنا ہے کہ آواز آ رہی ہے اس کو میں اب ابھی بھی ایسے ہی شور ہو رہا ہے، یہ والا ہے اب آواز آ رہی ہے صحیح، اس کو میں قریب کر لیتا ہوں. آج تو مجھے زبانی یاد ہے. فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَعْوَجِهَا أَعْلَاهَا، اور ان میں جو سب سے ٹیڑھی ہے وہ کون سی ہے، سب سے اوپر والی. تو یہ بتا دیا کہ جب شادی ہو گئی ہے تو یہ امید نہ رکھنا کہ یہ بالکل جیسا میں چاہوں گا ویسے ویسے چلتی رہے گی، ہے سارے سیٹ اپ صحیح چلتا رہے گا. پھر کرنا کیا ہے، تو یہ عورت کے حقوق کو دینے کے لیے فرمایا فَإِن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَج، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی طرح اٹھاؤ کہ اس میں یہ ٹیڑھا پن باقی رہے، بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. فَإِن قَوَّمْتَهَا كَسَّرْتَهَا أَلَا إِنَّ كَسْرَهَا طَلَاقُهَا أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرمایا اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. پسلی کو اگر کوئی کہے یہ ٹیڑھی کیوں ہے، اس کو میں سیدھا کر دوں ہتھوڑے سے، تو سیدھی ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو سیدھی نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی، ٹوٹ جائے گی. اور فرمایا خبردار سنو، ٹوٹنا، عورت کا ٹوٹنا طلاق ہے، یعنی طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی، گھر اجڑ جائے گا، سیدھی نہیں ہوگی وہ. تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ برداشت کرنی پڑے گی. تو یہ بھی کون کرتا ہے، شوہر کرتا ہے نا بےچارہ، اور حدیثوں سے سن سن کے کرتا رہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، یہ چینل وہی چل رہا ہے، بیگم جو لڑ رہی ہے نا، اور یہ جو اتنے اوٹ پٹان باتیں کر رہی ہے، بے وقوفانہ مکانہ قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، بچوں کو میرے خلاف برگلا رہی ہے، سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں پھر بھی مان نہیں رہی ہے، کبھی ابا سے شکایت، کبھی اما سے شکایت، ایک لفظ شکر کا نہیں سنا. تو یہ وہی ہے وہ جو حدیث میں اس دن بتایا تھا مولوی صاحب نے. تو یہ ہم اور آپ سن سن کے بےچارے صبر کرتے رہتے ہیں، اور فضائل سوچ سوچ کے. مرزا مظہر جانے جانا تو اتنا برداشت کرتے تھے کہ بزرگ بن گئے برداشت کرتے کرتے برداشت کرتے کرتے بزرگ. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کراماتی بزرگ تھے. تو وہ جو تھے نا، ایک دفعہ ان کا مرید آیا ان کے گھر میں، پٹھان مرید تھا. تو ان کی بیوی تھی، یہ بزرگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ پردے میں اس سے پوچھا کہ وہ شیخ میرے کہاں ہیں. اس نے کہا وہ بزرگ ہیں، وہ شیخ ہیں، دو نمبر آدمی ہیں، مجھے پورے الملفوظ یاد نہیں، اسی قسم کے سخت. پٹھان بھائی کو بڑا غصہ آیا، اس نے بولا تو اگر میرے شیخ کی بیوی نہ ہوتی تو میں تجھے بتاتا. بہرحال گئے تو جنگل میں گئے تو دیکھا کہ مرزا مظہر جانے جانا شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا حضرت ایک طرف آپ کی بزرگی یہ کرامت کے شیر اللہ نے آپ کے تابع کر دیا، وہ ایک بیوی آپ کے کنٹرول میں نہیں، طلاق ہی نہیں دے دیتے اس کو. تو وہ فرمانے لگے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا، فرمانے لگے اسی کی برداشت کر کر کے اللہ نے یہ مقام دیا، اسی کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہوں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ یہ شیروں کو میرے تابع کر دی. تو بعض لوگ جو گھر کے باہر بڑے وہ بنے پھر رہے ہوتے ہیں نا فن خان، ضروری نہیں کہ گھر میں بھی وہ چودھری ہوں، گھر میں پھر ان کا معاملہ ذرا ممکن ہے کہ الٹا چل رہا ہو. تو یہ بھی ٹینشن بد اخلاقی کی کون برداشت کرتا ہے، بولو بھائی. زیادہ تر مردوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے، عورت کو کم برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر نارمل گھرانے کو بہت کچھ چرسی موالی کے یہاں چلی گئی تو ایک الگ بات ہے، میں ان کی بات نہیں کر، نارمل لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو پھر سسرالیوں کے الگ حساب کتاب ہیں، سالے کتنا تنگ کرتے ہیں، اور ساسیں کی ایک مستقل ایک مقالہ سوچ رہا ہوں اس پہ لکھوں، اس کا نام ہونا چاہیے ساسوں کی ٹینشن. ساسیں اپنی بچیوں کو اور بگاڑتی ہیں. جب ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیویوں کو میکے نہ بھیجا کرو،
بیویاں جب میکے جاتی ہیں نا تو پھر ان کی والدہ اس سے ان سے بہت الٹی تربیت کرتی ہیں سوائے چند ایک خواتین کے. کچھ ہیں ایسی خواتین جو نہیں کرتی الٹی, لیکن اکثر خواتین بگاڑتی ہیں. اگر آپ جیب خرچی دیتے ہیں تو لڑکی کی ماں یہ نہیں کہے گی ماشاءاللہ دیکھو جیب خرچی اس پر لازم تو نہیں ہے مگر ماشاءاللہ کتنی جیب خرچی تمہیں دے رہا ہے بیٹی, یہ بہت ہے, زیادہ کا مطالبہ نہ کرنا. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اور الٹا کہتی ہیں یہ اس سے اور نکلوا, اور یہ ہزار میں کیا ہوتا ہے, داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی ہزار میں, تو پانچ ہزار, دس ہزار, بیس ہزار, بیس ہزار دے رہا تو چالیس ہزار نکلوا اس. یہ ہمارے حضرت بڑھاپے میں فرماتے تھے, اور فرماتے تھے کہ آپ لوگ نوجوان لوگ ہو بوڑھے سے سیکھ لو, تجربے کار ہوں سیکھ لو, بار بار تاکید سے کہتے تھے کہ یعنی اس لیے بتاتے تھے کہ میری بات کو مذاق نہ سمجھنا کہیں, بہت سختی سے کہتے تھے. اور فرماتے تھے کہ سختی سے نہ روکو اسے میکے جانے سے, سیاست سے روکو کہ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا جب تم چلی جاتی ہو. نہیں, جو محبت سے جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی اور مار دھاڑ سے نہیں ہوتا, جانے نہ دو اس کو, کم سے کم جانے دو ورنہ بگڑے گی وہاں جا کے. جب تک اپنے کنٹرول میں رہے گی سیٹ چلے گی, بھیج دیا تو بس پھر وہاں سے پٹیاں الگ قسم کی پڑھائی جاتی ہیں, الا ماشاءاللہ سوائے ان خواتین کا جو یہاں بیان سن رہی ہیں. تو جو ہے یہ حساب کتاب جو ہے نا, اب یہ ساری ٹینشن کون برداشت کرتا ہے میرے بھائی بتاؤ, مرد. تو مرد اتنی ٹینشن برداشت کر رہا ہے تو ایک بنیاد پر وہ برداشت کرتا ہے, یہ سوچ کر کہ یہ میری ہے. یہ کس کی ہے؟ جیسے اولاد اپنی ہوتی ہے نا, اچھی ہے بری ہے جیسی ہے تو میری نا, باپ تو مجھے کو مانتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ فلاں کو بھی ابا کہتے, کبھی فلاں کو بھی ڈیڈی کہتے, فلاں کو بھی پاپا, ابا پاپا بابا ڈیڈی یہ سارے میرے لیے القاب ہیں, تو میری ہے یہ, اس کی عزت سے میری عزت, اس کی ذلت سے میری ذلت, یہ مجھے چھوڑ کے جا نہیں سکتا. تو بیوی کا بھی اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ یہ دیا کہ یہ تمہاری ہے, جب شادی ہو گئی تو اب کس کی ہے یہ, لہذا اچھی ہے بری ہے جیسی ہے تمہاری ہے. اب آدمی کو یہی اگر پتا نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ میری ہے بھی ہے نہیں ہے, کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے, طلاق دے سکتی ہے, تو پھر وہ اتنی ٹینشن اٹھائے گا؟ نہیں یاری, بات سمجھ. شادی کے موقع پر نکاح میں ایک فارم ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا عورت کو بھی طلاق کا حق دیا ہے, تو لوگ اس پہ ایک لمبی سی لکیر کھینچ دیتے ہیں. میں نے آج تک درجنوں, میں نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہوں گے, بہت سارے نکاح پڑھائے, لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس فارم کو کسی نے فل کیا ہو. لڑکی والوں نے کہا ہو کہ ہاں بھائی اس میں لکھ دو, ہم نے طلاق کا اختیار عورت کو بھی دیا ہے. کو پتا ہے لڑکی والوں کو کہ اگر یہ لکھ دیا تو پھر داماد جو اتنی مشکل سے ملا ہے وہ بھاگ جائے گا, بولے گا میں نہیں کر رہا ایسی لڑکی سے شادی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو کبھی بھی چھوڑ سکتی ہے مجھے. تو جب اپنائیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ کیوں کرے گا پھر حقوق ادا. اہل یورپ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی, سب سے بڑی غلطی, انہوں نے عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا یہ سوچ کے کہ اس کو حقوق مردوں کے برابر مل جائیں گے. یہ نہیں سوچا کہ مرد پھر اس سے شادی کرنا ہی چھوڑ دے گا. وہ تین بڑی بڑی ذمہ داریاں جو مسلمان اٹھاتے ہیں, یہ لوگ وہ ذمہ داریاں اٹھانا چھوڑ دیں گے. کیونکہ مرد کہے گا میں نائٹ کلب میں جا کے منہ کالا کر لوں, سستے میں وہ آسان ہے, مجھے کیا ضرورت ہے ایک عذاب پالنے کی, گھر میں کیا ضرورت ہے مجھے عذاب پالنے کی, جو ذرا سے میں اونچ نیچ ہو معاملہ. مرد بھی تو انسان ہے نا, غلطیاں اس سے بھی ہو سکتی ہیں, کسی دن ذرا سی زیادتی ہوئی اور جناب طلاق دے کے چلی گئی. تو اختیارات مرد کو دے دیے گئے, اور وہاں پر مرد کے اختیارات تو محدود, عورت کے اختیارات لامحدود. عورت مرد کو طلاق دے دے تو کوئی سزا نہیں, مرد اگر دے دے تو آدھی جائیداد, آدھی جائیداد کس کے حوالے کرو. ایک جج صاحب سے میں نے خود سنا, وہ امریکہ کی تعریف کر رہے تھے اور ہمارے معاشرے میں کو بتا رہے تھے کہ ظلم ہوتا ہے, عورت کو طلاق کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا, اور امریکہ میں عورت کو طلاق دے دو تو آدھی جائیداد ملتی ہے, یعنی بڑے فضائل سنا رہے تھے. میرا دل چاہا کہ میں ان سے پوچھوں جج صاحب سے کہ اگر ہمارے معاشرے میں بھی آپ یہ قانون بنا دیں کہ طلاق کی صورت میں عورت کو آدھی جائیداد, تو جتنی شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ہوں گی کیا؟ نہیں ہوں گی. اور جتنی ہو چکی ان میں اگر کبھی طلاق کی نوبت آئے تو پھر مرد جان چھڑانے کے لیے طلاق نہیں, گلا گھوٹنے کا راستہ اختیار کرے گا, کہے گا اس کو چپکے سے جان سے مار دو, یہ آسان ہے. یورپ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اول تو کرتے ہی نہیں, مگر باہر میں جاؤ شادی وادی, آدھی جائیداد, پیسے اتنی مشکل سے میں اس کو چھوڑوں گا تو آدھی جائیداد دوں میں اس کو. اور اگر کر لی, شروع میں محبت کا جوش تھا کر لی, اب بعد میں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں مانتی, کوئی بات ہی نہیں مانتی ہے, تو پھر وہ طلاق نہیں دیتا. یا تو وہ ویسے ہی چھوڑ دے گا, بولے کہ میں طلاق دیے بغیر تمہیں چھوڑتا ہوں, میں فرض کر لیتا ہوں کہ بیوی میری یا نہیں ہے, کاغذ میں ہے ویسے نہیں ہے. اب عورت چیلنج ہی نہیں کر سکتی عدالت میں جا کے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں, یا وہ کر دے گا جان سے مار دے گا, کہ اگر یہ آسان ہے کوئی زہر وہر کہیں سے لیا جائے, کوئی ایسا طریقہ ہو کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اسلام نے میرے بھائی جو احکام دیے ہیں عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے, وہ احکام ہیں, خواتین کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یاد رکھو جس خاندان میں جس معاشرے میں نکاح کا سیٹ اپ ختم ہو جائے نا, پھر اس کا مطلب بہنوں کے حقوق بھی گئے وہاں سے, کیونکہ یہ نکاح ہوتا ہے تو پھر بہن بھائی وجود میں آتے ہیں. نکاح ہی جب ختم تو پھر کوئی کسی کی بہن ہوگی, ولد الزنا, بچے پیدا ہوں گے, نہ پھر بہن بھائی کا تصور ہے. چچا ماموں تو بہت دور کے رہے, پھر چچا ماموں پھپھی خالہ یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. اور ہمارے دین نے ہمیں کیسی تعلیمات دی ہیں, بہنوں کے حقوق بیان کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کی کفالت کی یا تین بہنوں کی کفالت کی, جو بشارت بیٹیوں پر ہے وہی بشارت بہنوں پر بھی ہے. تین بیٹیوں کی کفالت کی یا تین بہنوں کی کفالت کی, اضمنت لہ بالجنہ, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں. کیا مطلب جنت میں نہیں گیا تو یہ نبی آپ نے گارنٹی دی تھی, اب کیوں نہیں جنت میں لے کے جا رہے؟ کتنی بڑی بشارت ہے یہ. کوئی بھائی اپنی تین بہنوں کی کفالت کرتا ہے, ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور ان کی مناسب جگہ شادی کا انتظام کرتا ہے, کتنی بڑی بشارت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام یہ کام کیا کرتے تھے. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, مگر انہوں نے یہ کام کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, حضرت جابر بن عبداللہ بڑے جوان صحابی تھے, تو شادی کی کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے, پکی عمر کی عورت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا جابر بن عبداللہ سے, ہل تزوجتا, ہاں بھائی شادی وادی ہو گئی ہے, جیسے ہم گپ شپ میں پوچھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں شادی ہو گئی. فرمایا بکرن ام ثیبن, کنواری سے کی ہے یا ثیبہ, عربی میں طلاق یافتہ کو بھی کہتے ہیں اور بیوہ کو بھی کہتے ہیں, یعنی جو ذرا پکی عمر کی ہوتی ہے نا. طلاق یافتہ عام طور پر ذرا پکی عمر کی ہوتی ہیں یا بیوہ عورت, تو ثیبہ سے کی ہے یا کنواری سے؟ فرمایا ثیبہ سے کی ہے, کنواری سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا, بھائی جوان ہے تو بیوہ سے اور طلاق میں, جوان آدمی کو رغبت کنواری میں ہوتی ہے. فرمایا حلا بکرن فتلاعبها وتلاعبك, کنواری سے کیوں نہیں کی, یہ بھی جوان آدمی ہو, تم اس سے اپنے دل لگی کرتے, وہ تم سے دل لگی کرتی, تو یعنی کنواری سے انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے نا, تو ایسا کیوں نہیں کیا ایک پکی عمر کی عورت سے, بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے کیوں کی؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. اب الفاظ دیکھیے, میری چھوٹی چھوٹی, ظاہر ہے والد کا انتقال ہو گیا تھا, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ان بہنوں پر انہی جیسی کوئی لے کر آؤں جس کو پالنا پڑے. مطلب یہ اپنی بہنوں کے لیے میں ذرا, گھر میں ضرورت ہوتی ہے نا عورت کی, فائدہ نہیں بھائی بات کرنے کا. میرے بھائی گھر میں بچیوں کو پالنے کے لیے سنبھالنے کے لیے عورت کی ضرورت ہوتی ہے نا, آدمی تو نہیں یہ کام کر سکتا. تو فرمایا کہ مقصد یہ تھا کہ میں ان بہنوں کے لیے میں نے شادی کی ہے تاکہ ان بہنوں کی کفالت کرنے والا کوئی, یعنی ان کو سنبھالنے والا کوئی ہو, تو میں نہیں چاہتا کہ ان بہنوں پر انہی جیسی لے آؤں, یعنی انہی سے پوری جیسی بچی لے آؤں جس کو مجھے سنبھالنا پڑے. تو دیکھیے اپنی بہنوں کی خاطر اپنی خواہش کو بولو بھائی قربان کر دی ان بہنوں کی, تاکہ اچھی تربیت ہو جائے, کوئی ایسی میچور خاتون آئے جو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اس لیے جذبات تھے, ان کو پتا تھا کہ ان بہنوں کو پالنے پر جنت کی ضمانتیں لی گئی ہیں. آج اگر چھوٹی بہنیں ہو تو ان کو عیدی سینٹر میں داخل کر لے گا جا. ان کو عجیب عجیب لوگوں کے جذبات نظریات آج کل سامنے آ رہے ہیں, مصیبت سمجھتا ہے کہ یہ کیا میرے گلے پڑ گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ہمیں اللہ نے یہ حقوق دیے بتائے ہیں, تو ہمیں وہ کرنے سارے کے سارے حقوق ادا کرنے. تو میں عرض کر رہا تھا مہر کی بات کر رہا تھا کہ مہر میں پہلی حکمت کیا ہے, یہ پتا چلے کہ طالب کون ہے, تلاش اور جستجو کس کا کام ہے, عورت مطلوب ہے. مطلوب مطلب یہ کہ جس کے گھر میں لڑکی ہوگی وہ اس کو نہیں پھرنا پڑے گا, بلکہ اس کی طرف اتنے رشتے آئیں گے کہ اس کو سلیکشن کرنی پڑے گی کہ ان میں سے میرے لیے بہتر کون ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے ہاں وہ نظام الٹا ہو گیا. وہ کیوں ہوا وہ آپ سب کو پتا ہے, دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کبھی بتا دیں گے انشاءاللہ. دوسری حکمت کیا ہے مہر متعین کرنے میں؟ دوسری حکمت جو فقہا بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں, عورت کی عزت مرد کے دل میں ڈالنے کے لیے. اس لیے کہ جو چیز فری میں ملتی ہے اس کی قدر انسان کے دل میں نہیں ہوتی, کچھ خرچہ ہو. کیونکہ نکاح تو صرف ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے, ایجاب قبول ہے, ہاں بھی قبول ہے, وہ ہو گیا, چلو بھی لے آؤ, تھوڑے دن میں حق تلفی شروع کر دے گا. تھوڑے سے پاپڑ بیلنے پڑے, اس کے جوتے گھسیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, دعائیں مانگے اور تھوڑا سا روکڑا خرچو جیب سے کچھ. کیونکہ مرد کو دولت سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی, پیسوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو ذرا کچھ جیب سے نکلے گا, خرچہ ہوگا, پھر جب بیوی آئے گی تو اس کی قدر کرے گا. دوستوں میں زیادہ نہیں بیٹھے گا, بیوی کو ٹائم دے گا, دوست پوچھیں گے بھائی کیا بات ہے یار آج کل بیٹھ نہیں رہے, کہے گا خرچہ ہوا ہے بھائی. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ کیا کہے گا بھائی, فری میں تھوڑی ملایا خرچہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس چیز پہ خرچہ ہوتا, تبلیغ والے کہتے ہیں نا, جس چیز پہ جان مال اور وقت خرچ ہوتا ہے اس کی قدر دل میں آتی ہے. یہ بھی ہمارے یہاں نظام تلپٹ ہو گیا, اس لیے کہ مرد کا اتنا نہیں ہو رہا جتنا عورت کا ہو رہا ہے خرچہ. عورت کا تو شریعت میں ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہے. اکثر میں بتاتا رہتا ہوں, سعودی عرب میں جا کے دیکھو, لڑکی کا باپ ایک چائے کی پیالی بھی کسی کو نہیں پلاتا, حالانکہ تیل کے کنویں کا مالک ہوگا شیخ, مگر ایک پیالی. کیونکہ یہ ہندوانہ اور بڑی گندی پلید رسم ہے جو ہمارے معاشرے میں. اسلام میں, شریعت میں دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چار بیٹیوں کی شادی کی, یہ کھجور بھی کسی کو کھلایا اپنی چار بیٹیوں کی شادی کی؟ یہ بارات کا کھانا کہ بائیکاٹ کریں, چھوڑ دیں اس کو, بڑی گندی پلید رسم ہے. مجھے تو بڑی گالیاں دینے کا دل چاہتا ہے, اس کا بہت نقصان ہے, یہ فطرت کے خلاف ہے, بالکل خلاف ہے, اس کو چھوڑ دیں. اس کو ولیمہ سنت ہے جو مرد کرتا ہے, سارا خرچہ شریعت مرد کا کرا رہی ہے. لڑکی کا کھانا جو ہے نا, یہ غیرت کے خلاف ہے, عورت کو کمزور بنایا ہے شریعت, اس کو کھلوانا چاہتی ہے, اس سے کموانا نہیں چاہتی. تو اگر وہ نہیں کمائے گی تو اس کے باپ کو کمانا پڑے گا بیٹی کے لیے. شادی اس کی ہو رہی ہے, میاں بیوی کی ہو رہی ہے, اور باپ کو خام خامے ٹینشن, وہ خرچ کر رہا ہے. یہ بے وقوفانہ, احمقانہ اور عجیب بے شرم قسم کی رسم ہے, نہ کوئی عقلی لوجک ہے. مرد کو تو چلو اس کے گھر میں آ رہا ہے نا کچھ, تبھی شریعت اس کی جیب سے مہر کے پیسے بھی نکلوا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور بہت سارے خرچے, تو یہ سارا مرد کا خرچہ رکھا گیا. اس لیے نکاح کے موقع پر ایک دھیلا بھی لڑکی والوں سے خرچ نہ کروائیں. نہ جہیز ہے اسلام میں, بے غیرتی ہے, بے شرمی ہے جہیز. اور یہ جو آپ کا بارات کا کھانا, یہ بھی بے شرمی ہے, بے غیرتی ہے, لیکن چھوڑیں گے پھر بھی نہیں. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, میں نے دیکھا ہے جتنا دیندار آدمی بن جائے لیکن نہیں چھوڑتا. بھائی ہمیں پھر چھوڑنا پڑتا ہے ایسی باتیں کرنا, بھی ٹھیک ہے کرتے رہو. آپ دوسروں کی بیٹیوں کو پریشان کرو, وہ پھر آپ کی بیٹیوں کو پریشان کرے گا. آپ کسی کی چار بیٹیاں, ایک بیٹی کی شادی پہ ایک لاکھ خرچہ آ رہا ہے, تو چار لاکھ تو بےچارا نکال کے رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو خام خا کے چار لاکھ ملا, ایک دھیلا بھی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے مالدار تھے, عزت دار تھے, اپنی بیٹی پہ ایک روپیہ خرچ نہیں کیا. جتنے بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں, بزرگ دیکھے ہیں, ایک دھیلا خرچ نہیں کرتے. داماد سے کہتے ہیں جب شادی ہونے والی ہو نا, رشتہ طے ہو گیا, بولتے ہیں بھائی تمہاری امانت ہے, اب تم چاہتے ہو سیول کپڑوں میں لے جاؤ تو ایسے ہی بھیج دیں گے, چاہتے ہو دلہن بنا کے عزت کے ساتھ لے جاؤ تو دلہن کا جوڑا بھیج دو. میں دلہن کے جوڑے تک کا قائل نہیں ہوں, اور میں کیا اسلام قائل نہیں ہوں. یہ سارے کس کے ذمے ہیں؟ جس کی ہو رہی ہے نا, وہ کہے گا اب یہ چونکہ میرے گھر میں آ رہی ہے, میری عزت ہے, تو ایسے ہی نہ آ جائے سیول کپڑوں میں. سیول سے مراد ایک تو سیول سے مراد تو ایک دلہن کا یونیفارم ہوتا ہے نا, وہ تو یہ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی میری دلہن ہے تو میں, آپ صبر کریں, ایسے ہی نہ بھیج دیں یہ 50,000 کا چیک. اس کے لیے طارق روڈ سے آپ ذرا اچھا سا جوڑا خرید لیں. اگر آپ غریب ہیں تو پھر 10,000 کا دے دیں, 5,000 کا دے دیں, 1,000 کا دے دیں, ورنہ کہیں سے ادھار لے کے کپڑے پہنا دیں اور پھر اگلے دن واپس کر دینا اس کو. ایسا بھی صحابہ کے دور میں ہوا ہے, دلہن کا ایک جوڑا جو ہے نا کئی کئی لوگوں کے یہاں چلتا تھا, غربت تھی تو وہ ایسے چلا لیتے تھے. تو یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے میرے بھائی؟ مرد کی ہے. کھلائی پلائی نہیں ہوگی آپ کے ہاں, کھلائی پلائی اگلے دن ہمارے یہاں ہوگی. آپ لڑکی بھیج دیں, بس بھیجنے کے لیے میں آ جاؤں گا اپنی اما بہنوں کے ساتھ. آپ جا کے دیکھو پٹھانوں کے ہاں, وزیرستان وغیرہ میں ابھی تک ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہاں ہندوؤں کا کے ساتھ اختلاط نہیں ہوا, انگریزوں کی حکومت نہیں. یہ ساری گڑبڑے فسادات وہاں ہیں, یا تو جہاں کسی کافر نے حکومت کی ہو, یا مسلمان سکھوں یا ہندوؤں کے ساتھ رہے ہوں. مسلمان ملکوں میں جو قوم کسی کسی قوم کی غلام نہیں رہی ہے، اس میں اسلامی روایات زندہ ہیں. وزیرستان میں آج تک کسی نے حکومت کی کیا؟ برطانیہ نے بہت پاپڑ بیلے. میں نے کتاب پڑھی تھی، برطانیہ کے لیفٹیننٹ تھا وہ، اس نے کتاب لکھی انگلش میں یا شاید اردو میں، اردو جانتا ہوگا، لیکن لیفٹیننٹ تھا برطانیہ کا اسی دور کا. اس نے کتاب لکھی، اس نے بتایا کہ بہت کوشش کی ہم نے شمالی جنوبی وزیرستان پر قبضہ جمانے کی برطانیہ نے، مگر اتنی مار کھائی اس نے، ایک عجیب بات لکھی. پھر ہم نے فضائی حملہ کیا، ہم نے کہا تمہارے گھروں کو مسمار کر دیں گے، تو جتنے پٹھان تھے نا سارے راتوں رات نکل کے پہاڑوں پہ بیٹھ گئے مردوں عورتوں کے ساتھ، کہ اگلے دن ہمارے گھر تباہ ہونے والے ہیں. سارے نکل کے پہاڑوں پہ بیٹھ گئے، پھر جہازوں سے بمباری ہوئی، اپنے گھروں کی تباہی کا خود مشاہدہ کرنے لگے، مگر پھر بھی ہتھیار برطانیہ کو شکست دی، وہاں سے بولے نہیں ہو سکتا. پھر اس پر معاہدہ ہوا تھا کہ یہاں سے صرف گزرنے دو، تو اس نے لکھے پھر ہماری فوجیں پریڈ کرتے ہوئے گزرتی تھی ان علاقوں سے، تو بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی فائر اندھا آ جاتا تھا اور ایک آدھ درمیان میں لڑک جاتا تھا. کہتے ہیں بعض دفعہ پکڑا گیا تو کوئی بچہ نکلا، بچے کو کیا پتا ہمارا کیا گہمنٹ ہوا ہے، اس نے کہیں سے ٹھکان مارا، نشانہ بازی درست کی، ایک آدھ لڑکا دیا اس نے، ٹھیک ہے نا. تو کہہ وہاں جب تشکیل ہوتی تھی تو بہت سوچتے تھے، تو وہاں چونکہ غیر مسلموں کی حکومت نہیں رہی، لہذا ان کی روایات اب بھی شریعت کے بہت زیادہ قریب ہیں. وہاں ایسا ہی برات ورات کے کھانے نہیں ملیں گے آپ کو، اگر برات کا کھانا ملے گا تو وہ خرچہ شوہر ہی کر رہا ہوتا ہے، لڑکا کر رہا ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی اگر کسی پٹھان بھائی کے ہاں، وزیرستان کی بات کر رہا ہوں، کراچی کے جو معذرت کے ساتھ پٹھان ہیں ان کے بارے میں ہمارے ایک بڑے کہتے تھے یہ چائنا کے ہو گئے ہیں، چائنا کے پٹھان، یہ جاپان والے نہیں، یہ ادھر رہ رہے کے یہی کلچر آ گیا ان لوگوں میں. تو وہاں اگر بارات کا کھانا ہوتا بھی ہے نا، جس دن لڑکی کی رخصتی ہے تو لڑکی والوں کے ہاں جو بیل کٹ رہا ہے وہ بیل کے پیسے اس نے بھرے ہوتے ہیں، یہ جو شادی کرنے والا ہے پیسہ اس نے دیا ہوتا ہے، کٹا اس کے خرچے سے آیا ہوتا ہے. سعودی عرب بھی وہ ملک ہے جہاں غیر مسلموں کی مکہ مدینہ میں حکومت نہیں رہی کبھی، عربوں پر نہیں رہی، تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں تصور نہیں ہے، کروڑوں پتی ہوگا مگر بیٹی کی شادی پہ ایک دھیلا خرچ نہیں ہوگا، لڑکے سے مانگ رہا ہوگا مہر ٹھیک ٹھاک، چار تیل کے کنویں لڑکے نے مہر میں لکھ دیے تو کھینچ لیتے ہیں اس کی کھال لڑکے کی. یہ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے کہ لڑکے کا خرچہ کم ہو رہا ہے، لڑکی کا زیادہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا طالب کون ہے، مطلوب کون ہے، ڈیمانڈر کون ہے اور کیا، یہ سب حساب کتاب خراب ہو گیا. تو دوسری حکمت، تیسری حکمت میں عرض کر رہا تھا، کتنی حکمتیں ہو گئی، جلدی جلدی اس کو میں مکمل کروں پھر انشاءاللہ درس ختم کرتا ہوں. پہلی حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت کیا بتائی تھی بھائی؟ مال خرچ کرنے سے مقصد یہ ڈیمانڈر طالب یہ ہے، صحیح ہے نا، اس کو یہ تلاش کا کام اس کے ذمہ ہے. دوسری حکمت عورت کی قدر بٹھانا، کہ فری میں ملے گی نا کوئی چیز تو قدر نہیں کرے گا اور پھر طلاق دیتے ہوئے بھی ڈرے گا، مہر کا ایک تیسری حکمت یہ ہے. دو حکمتیں بتا دی، تیسری حکمت کیا ہے؟ کہ اس کو پتا ہے کہ طلاق کے بعد تو بہرحال مہر دینا پڑتا ہے. کتنے لوگ میرے علم میں ہیں طلاق دینا چاہتے ہیں مگر دیتے کیوں نہیں، کہ بھائی اتنا مہر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور قرآن نے بہت سختی سے پابندی لگائی ہے، حکم بیان کیا کئی مقامات پر کہ جب طلاق دو عورت کو، لا تأخذوا منہ شیئا، تو مہر میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، اور اگر نہیں دیا تو وہ پورا مہر دینا پڑے گا، چاہے طلاق کی کوئی بھی ریزن ہو، یہ بد اخلاق ہے یا مجھے پسند نہیں ہے، دینی دو گے تو وہ دینا پڑے گا. تو اس لیے بعض مرتبہ اس میں عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے بھاری بھرکم مہر لکھوا سکتی ہے. تبھی ہی کہتے ہیں نا مؤجل ہے بعد میں دیں گے، جب فال میں دینا ہی نہیں ہے تو پھر لکھوانے کا کیا فائدہ. بات یہ کہ بعد میں کا مطلب یہ ہے کہ رہے اس کے ذمے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا ڈرتا رہے کہ اتنے آرام سے چھوڑ نہیں سکتا میں اس کو، چھوڑا تو. اس لیے کئی لوگ مہر بھاری بھرکم لکھواتے ہیں، اس میں لڑکی کا تحفظ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ یہ حکمت ہے، اس لیے مہر کو رکھا گیا. تو جب چونکہ یہ حکمتیں ہیں تو یہ حکمتیں ساری مہر دینے پر موقوف نہیں ہیں کہ دیا جائے، بلکہ یہ اس پر بھی ہیں کہ ایک دفعہ مرد کے ذمے آ جائے بس، پھر چاہے تو عورت لے چاہے تو عورت معاف کر دے، کیونکہ مقصد ہے عورت کی قدر و منزلت مرد کے دل میں بٹھانا، خرچہ کرانا. تو جب ایک دفعہ مرد کے ذمے مہر آ جاتا ہے، پھر اگر بیوی معاف کر دے تو اس کو ساری زندگی، اگر انسان کا بچہ ہے اس کو یاد رہے گا کہ دیکھو اتنا بنتا تھا مگر میری بیوی نے مجھ سے لیا نہیں، ایک ذمہ داری سے مجھے سبک دوش کر دیا. تو اس سے بھی بیوی کی قدر و منزلت دل میں بیٹھ جائے گی. جبکہ عام خرید و فروخ کے معاملے میں اگر معاف کر دے تو یہ عنصر نہیں ہے. آپ نے گاڑی خریدی 10 لاکھ کی، اس نے معاف کر دی تو آپ کے دل میں قدر بیٹھ گئی اس کی، لیکن اس قدر بیٹھ بیٹھا کے فائدہ کیا ہوا؟ وہ شو روم کھول کے بیٹھا ہے، وہ آپ کی قدر کر کے ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پلائے گا آپ کو، کہے گا ٹھیک ہے معاف کیا بس پی جائے گا وہ. جبکہ شریعت یہ چاہتی ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کی قدر رہے گی تو یہ صحیح کامیابی کے ساتھ چلے گا. لہذا اگر یہ معاف کر دے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ معاف کرنے کا ذکر اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مہر ہمارا مقصد بیوی کو مال دلانا نہیں ہے، مقصد کہ جیب میں پیسے جائیں، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سارا خرچہ تو تمہارے ذمے ہے، بیوی کو پیسہ دینا یا عورت خرید کے لا رہے ہو یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کی قدر و منزلت تمہارے دل میں بٹھانا، خرچہ ہوگا تو قدر آئے گی. تو یہ قدر و منزلت ضروری نہیں ہے کہ پیسے دینے سے ہی حاصل ہو، بعض دفعہ معاف کرنے سے اور زیادہ قدر بیٹھ جاتی ہے. یہ حکمت سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کے حکم کی؟ معاف کرنے سے اور زیادہ. تبھی بیویاں تانے بھی دیتی ہیں کہ 10 لاکھ تھا وہ تو میں نے معاف کر دیا، یہ بھی میرا احسان نہیں مانتے. تو اگر شریف آدمی ہوگا تو دب جائے گا شرم سے، اگر یار یہ بات تو ہے کسی کو پتہ نہ چلے، فوراً کہے گا یار پتہ نہ چلے کسی کو. تو اس لیے جہاں بھی اللہ نے مہر کا ذکر کیا وہاں بیوی کی معافی کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر معاف کر دیں تو. مطلب یہ کہ اس میں ایک طرح سے ہلکی پھلکی عورت کو ترغیب بھی ہے کہ بھائی یہ مرد شوہر کا خرچہ مرچہ نہیں کراؤ، شادی جب ہو گئی نا 10 لاکھ 20 لاکھ مہر ہے، اب ضرور نہیں کہ جیب سے نکالو اس بیچارے کو، وہ سارے زندگی تمہارا خرچہ اٹھائے گا. مقصد تھا تھوڑا اس کے ذمے کچھ پیسے ویسے آئے تاکہ تمہاری قدر کرے. اب اگر معاف کرتی ہو تو جانے دو، کر دو. اب ایسا نہ ہو یہ فضائل جا کے بیویوں کو سنائیں آپ، دیکھو اللہ نے کہا جانے دو. آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ معاف نہ کروائیں، آپ بولے میں دوں گا. وہ عورت اپنے شوہر پر احسان کرے اور کہے کہ بنتا تو اتنا تھا لیکن میں نے معاف کر دیا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں بار بار جگہ جگہ بھائی اگر معاف کر دیں تو کھا جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ عورت کوئی مال نہیں ہے کہ پیمنٹ ضروری ہے، گاڑی خریدی ہے تو اب پیسے دو، پیمنٹ کے بغیر میں گاڑی میں کیسے گھوموں گا، یہ تو حرام ہو جائے گی گاڑی. تو اللہ نے فرمایا نکاح ہو گیا، بیوی حلال ہے تمہارے لیے، اور جو ہے زندگی ہنسی خوشی گزارو. اگر معاف کر دے تو پی جاؤ، پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے فقہا نے بیان کیا ہے کہ کیونکہ نکاح میں جو مہر رکھا جاتا ہے وہ عام خرید و فروخت کی طرح نہیں ہے، بیع و شراء کی طرح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نکاح میں اگر یہ شرط ہو کہ مہر کے بغیر نکاح کرتا ہوں میں، دیکھو ایک آدمی اپنی گاڑی آپ کو دیتا ہے کہہ رہے میں بغیر پیسوں کے دے رہا ہوں، تو اس کو حق یہ حاصل ہے یا نہیں ہے؟ گفٹ کر دے آپ کو، حاصل ہے یا نہیں؟ نہ گاڑی کو اعتراض نہ اس کے مالک کو اعتراض. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی اپنی بیٹی لے کر آئے اور کہے یہ میں نے آپ کو دے دی آپ اس سے نکاح کر لیں، اور میں پیسے ویسے نہیں مہر ویر نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ کس کا حق ہے؟ عورت کا حق ہے جو اللہ نے متعین کیا. یہ عورت بھی نہیں معاف کر سکتی کیونکہ اللہ کو پتا ہے عورتوں کی فطرت کا، ان کو بیوقوف بنانا آسان ہے. یہ فری میں شادیاں شروع ہو جائیں گی، یہ بھی ایک عورت کے حق کی بات کر رہا ہوں میں، فری میں شادیاں شروع ہو جائیں گی، عورتوں کے حقوق پینا شروع ہو جائیں گے بغیر خرچے کے مرد شادیاں کرے گا. تو اللہ یہ نہیں چاہتے، اتنا اللہ نے عورت کے حق کا خیال کیا کہ اللہ عورت کو بھی اس حق سے دستبردار ہونے کی اجازت بولو بھائی نہیں دیتے. لہذا عورت اگر یہ شرط لگا دے کہ میں بغیر مہر کے شادی کرتی ہوں، بلکہ جب ایجاب و قبول کی مجلس تھی اس میں قاضی نے کہا کہ میں نے آپ کا نکاح فلانے سے کر دیا بغیر کسی مہر کے، مرد نے کہا میں نے قبول کیا بغیر کسی مہر کے، عورت نے کہا میں نے قبول کیا وداؤٹ مہر، کوئی مہر نہیں ہے پھر بھی مہر ہے آپ کے ذمے. نہیں یاری بات سمجھ، پھر بھی مہر ہے. کتنا ہے اب؟ کیونکہ کوئی فیگر تو تھا نہیں، تو شریعت کہتی ہے اس کی بہن کو جتنا ملا تھا اتنا ہو گیا، اس کو مہر مثل کہتے ہیں. بہن نہیں ہے تو پھپھی خالہ، یعنی ایک معیار رکھا ہے اس کے خاندان میں. قریب ترین دیکھا جائے، قریب ترین زمانے میں قریب ترین رشتہ دار کی عورت کو جو ملا تھا وہ اس کے ذمے، مرد کے ذمے لازم ہو گیا. اب یہاں ایک اشکال ہوگا کہ بھئی جب عورت مہر معاف کر سکتی ہے تو بغیر مہر کے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ آخری سوال کے بعد بس میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت بعد میں بھی تو معافی کا اختیار ہے یا نہیں ہے، تو بغیر مہر کے پہلے ہی معاف کر دے؟ فقہ کہتے ہیں نہیں، پہلے معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ شریعت چاہتی ہے ایک دفعہ، آج کی زبان میں کہتے ہیں ایک دفعہ ڈز لگے اس کو، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ ذمے میں آئے، ذمے میں آئے گا پھر معافی سے قدر ہوگی مرد کے دل میں کہ بھائی تھا تو دینا تو میرے ذمے ہو گیا تھا، اس نے معاف کیا ہے. پہلے ہی کر دے تو کوئی چیز ذمے میں آئی نہیں ہے تو وہ معافی کس بات کی؟ اس معافی میں قدر نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا سرے سے مطالبہ ہی نہ کرنا, ایک ہوتا ہے مطالبے کا اپنے آپ کو حقدار بنانا پھر مطالبے کو معاف کر دینا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بھائی, ٹیکنیکل قسم کی باتیں ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں. تو اسی لیے یہ ایسا حق ہے جس سے عورت بھی دستبردار نہیں ہو سکتی سوائے پیغمبر کے. پیغمبر کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا, کہ اے نبی آپ کو ہم نے نکاح کے معاملے میں اضافی خصوصیات دی ہیں, جیسے نبی چار سے زیادہ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ, تو اس میں اللہ نے یہ بھی اجازت دی کہ آپ کے اگر کوئی عورت آئے اور اپنے آپ کو آپ پہ پیش کر دے نکاح کے لیے بغیر مہر کے, تو آپ کو اجازت ہے آپ بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں. خاص تصریح کی ہے نبی, یہ صرف آپ کے لیے. تو بتا دیا کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. کوئی عورت فری میں شادی کرنا چاہے تو فری میں بھی نہیں ہوتی, مہر مثل دینا پڑتا ہے مرد کو, ذمے میں آ جائے گا. لہذا کسی عورت نے اگر کہہ دیا نا کہ مجھے مہر نہیں چاہیے, میں بغیر مہر کے شادی کرتی ہوں, اس نے 100 دفعہ کہہ دیا قبول ہے. ویسے تو ایک دفعہ کہتا تھا, اس دفعہ جوش میں آ کے اس نے 100 دفعہ کہہ دیا قبول ہے کوئی بغیر مہر کے ہو رہا ہے, تو پھر عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے کہ بھائی مجھے اتنا مہر چاہیے جتنا میری بڑی ہمشیرہ کو ملا تھا, 1 لاکھ ان کا تھا یہ. تو اب مرد یہ نہیں کہہ سکتا دیکھو اس نے تو پیپر پہ لکھ کے دیا کہ میں مہر نہیں لوں گی. اسلامی عدالت فیصلہ کس کے حق میں کرے گی؟ عورت کے حق میں, کہ نہیں اس کو حق ہے. تو ایک دفعہ لازم ہو گیا, اب معافی نامے کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ عدالت کہے گی اب معاف کروا کے لے کر آؤ پھر اس کو. اب یہ منتیں کرے گا نہیں کرے گا, بیگم معاف کر دو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. تو یہ چیز شریعت چاہتی تھی کہ ایک دفعہ تھوڑا یہ عورت کی قدر اس کے دل میں بیٹھے اور یہ معاف کروا کے آئے. معاف کروائے گا تو ساری زندگی عورت کا احسان رہے گا, جب بھی بات ہوگی کہے گا وہی ہے نا پی گیا تھا میرے پیسے دیے نہیں تھے میں نے معاف کر دیے تھے. تو بچوں تک عورتیں تو پھر تھوڑا سا احسان کرو پھر ساری زندگی یاد رکھتی ہے. تو یہ حساب کتاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مہر کے متعلق, میں کوشش کرتا ہوں کم از کم ایک رکوع ہو, مگر قرآن کی ایک ایک آیت میں ایسی حکمتیں اور علمی نقطے سامنے آتے ہیں کہ پھر وہ ایک ہی آیت پہ آپ, بلکہ آیت بھی پوری نہیں ہوتی, آدھی بعض دفعہ آیت ہوتی ہے, اسی پہ درس مکمل ہو جاتا ہے. تو ہمارا مقصد تو ضروری نہیں کہ پورا قرآن ختم ہو, تھوڑا بھی اگر ہوتا رہے اور صحیح طریقے سے ہو جائے میرا خیال ہے غلط نہیں ہے. بعض لوگوں کا اشکال ہوتا ہے یہ کیا بات ہے, یہ سورہ بقرہ میں 4 سال لگا دیے, صحیح ہے نا, 2 سال سورہ یوسف میں لگا دیے, تو کیا ہو گیا بھائی, کوئی جلدی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, شادیاں تو سب کی, آپ کی بھی ہو گئی ہوں گی اکثر کی, تو اب دوبارہ سے تو کسی نے کرنی نہیں ہے, ہو گئی تو یعنی وہ پہلی والی نہیں کرنی دوبارہ سے کسی نے. تو اب تو جو مہر وہر کا مسئلہ تھا ہو گیا, لیکن ایک علم ہونا چاہیے, شریعت کے احکام کی خبر ہونی چاہیے, اس سے انسان کو اپنے مذہب سے محبت بھی ہوتی ہے. کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کوئی یتیم اور اس نے ایک قانون نامہ بنا کے امت کو دے کے چلا گیا. اور ایک عجیب بات, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ملفوظ ہے کہ علوم نبوت دلیل نبوت ہے. کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یقین نہ آتا ہو, آپ کا نبی ہونا سمجھ میں نہ آتا ہو, تو آپ کے آپ جو علوم امت کو دے کر گئے ان علوم کا مطالعہ کرے گا تو کہے گا خدا کی قسم یہ کسی یتیم کا ذاتی کمال نہیں ہو سکتا, یہ اس ذات کا کمال ہے جس نے اس یتیم کو رسول اور پیغمبر بنائے, یہ انسان کی اختراعات نہیں ہو سکتی یہ قوانین. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کافی سارے سوالات ہیں, ذرا جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں ان کو. اگر بیوی مہر معاف کرے اور طلاق بعد میں کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو مہر ادا کرنا ہوگا؟ نہیں, پھر نہیں ادا کرنا ہوگا اگر بیوی نے مہر معاف کر دیا, اس لیے نہ کیا کریں. یہ اللہ نے آپ کو تحفظ دیا نا تاکہ گڑبڑ ہو جائے تو. ہاں, جس شوہر کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں چھوڑے گا, زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے, پھر معاف کر دیں. موجودہ حالات کے حساب سے مہر کی رقم کیا ہونی چاہیے, متعین کرنے کا پیمانہ بھی بتا دیں. مہر کو متعین کرنے کا پیمانہ جو ہے نا, ایک تو ہے کم سے کم مہر. اچھا, یہ بھی عجیب بات, اس سوال سے ایک بات سامنے آئی, مہر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے 10 روپے مہر رکھ لیں, یہ نہیں ہو سکتا. ایک اللہ نے عورت کو یہ بھی حق دیا ہے کہ وہ بہت تھوڑے مہر پہ شادی نہیں کر سکتی. آپ اپنی چیز فری میں بھی دے سکتے ہیں اور 1 کروڑ کی چیز 1000 میں بھی دے سکتے ہیں, ہے یا نہیں؟ مگر عورت کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ایک متعین مقدار سے کم پر 10 درہم چاندی, 10 درہم چاندی سے کم پر وہ نکاح کرے, کچھ نہ کچھ ہو, ورنہ ایک ہیلا اختیار کیا جاتا. عورت کہتی میرا, مرد کہتا بھائی میں تو نہیں دے سکتا بغیر مہر کے شادی کروں گا, عورت کہتی چونکہ بغیر مہر کے ہوتی نہیں تو ایسا کرتے کہ آٹھانے پر کر لیتے ہیں, سانپ بھی مر جائے گا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو چونکہ آٹھانے چارانے سے قدر دل میں نہیں بیٹھتی, آٹھانے کا تو گٹکا نہیں آتا, آج کل بیوی مل رہی ہے آپ کو, وہ ایک آدمی گیا کسی عامل کے پاس, ایک عورت گئی, کہنے لگی کہ عاملوں کے پاس جاتی ہے نا, مجھے فلاں سے محبت ہو گئی, وہ دلا دو مجھے, یعنی وہ مجھ سے شادی کر لے, کسی طرح راضی کر لو. تو وہ گئی اور کہنے لگی کہ میں وہ فلاں ڈاکٹر پہ عاشق ہوں, کسی طرح دعا کرو وہ ڈاکٹر مجھ سے شادی, یعنی کوئی ایسا تعویذ بتاؤ وہ ڈاکٹر مجھ سے شادی کر لے. عامل لوگ دو نمبر ہوتے ہیں, یہ بےچارے خود ان کو اپنی مطلب کی نہیں مل رہی ہوتی, دوسروں کو کہاں سے دلائیں گے. تو لیکن حرام خور تو ہوتے ہیں یہ. تو عامل نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک لاکھ روپے ملیں گے, ایک لاکھ روپے لگیں گے, وہ ڈاکٹر دلا دوں گا تجھے میں. تو اس نے کہا نہیں, میں غریب عورت ہوں, 500 روپے میں لے لو. تو کہہ رہے 500 میں ڈاکٹر تجھے کون دلائے گا, 500 میں ڈاکٹر ملے گا کیا تجھے؟ تو یہی حساب کتاب ہے. اگر اللہ مہر کی یعنی شریعت میں کوئی مقدار نہ ہوتی, بالکل ہی تھوڑا بہت ہوتا تو کیا ہوتا, لوگ اونے پونے 5-10 روپے میں مہر کر رہے, نکاح کر رہے ہو. تو ایک مقدار متعین کر دی, 10 درہم. 10 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ یوں اندازہ لگائیں کہ 200 درہم جو ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں. تو اب اس کو آپ اندازہ لگا لیں 10 درہم کتنے ہوں گے, اس کو کیلکولیٹ کر لیے گا گھر جا کے. 200 درہم کتنا ہے؟ 52.5 تولا چاندی. تو 10 درہم کتنے تولا چاندی ہوا, یہ کیلکولیٹ کر کے گھر میں آپ خود ہی نکال لیں, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں کیلکولیشن کرنے کا. تو اس کی وہ چاندی یا اس کی ویلیو, تو چاندی سے اٹیچ کیا ہے اس کو, چاندی سے منسلک کر دیا. باقی عورت کو مہر ملنا کتنا چاہیے؟ تو عورت کا اصل حق ہے مہر مثل. مہر مثل کا مطلب یہ کہ اس کے خاندان کی عورتوں میں جتنے مہر کا رواج ہے وہ تو ہے ہی ہے, باقی اگر اس میں اضافی حسن و جمال ہے یا اضافی قابلیت ہے تو اس میں وہ اضافی قابلیت کے پیسے ایڈ کر لیں. وہ اوپر سے گزر گئی. اب یہ کام خود سے نہیں ہوتا, یہ کام ہوتا ہے عدالتوں میں یا کسی کو حکم بنایا جائے. آج کل یہ دونوں کام لوگوں نے, عدالتوں نے تو وہ والا کام چھوڑ دیا, عدالت کو مہر مثل کا پتہ ہی نہیں. عدالت کو یہ مہر مثل ہوتا ہے کیا؟ اس بیچارے کو تو یہی پتا ہے یورپ میں طلاق دے دو تو آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے, کتنا اچھا قانون ہے. جس جج بیچارے کو یہ اس کو اچھا قانون کہہ رہا ہے تو وہ بیچارے کو مہر مثل کا کیا پتا ہوگا. باقی لوگوں نے علماء کو حکم بنانا چھوڑ دیا. لوگ علماء سے بس یہی کرتے ہیں کہ آپ تعویذ کر دیں, آپ دم کر دیں, آپ پھونک لگا دیں, آپ یہ کر دیں, آپ وہ کر دیں. بھائی دیکھو, لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ عدالتوں میں اسلامی نظام نہیں ہے, تو بات یہ کہ علماء کے پاس تو اسلامی نظام ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ اپنے فیصلے عدالت میں کیوں جا کے کراتے ہیں, علماء کے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ خود جب علماء کے پاس آ کے فیصلے نہیں کروا رہے, اس کا مطلب ہے آپ اسلامی فیصلہ چاہتے ہی نہیں ہیں. عدالتوں میں رگڑے بھی لگتے ہیں, عدالتوں میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, اور اس کے باوجود اسلام کے مطابق تو کیا, قانون کے مطابق بھی انصاف نہیں ملتا اس کو, پھر بھی جائے گا کہاں پہ؟ عدالت. تو بھائی اسٹیمپ پیپر پہ دونوں لکھ کے دے دو, ہم فلاں مولوی صاحب کو حکم بناتے ہیں, ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے, تو آپ کے سارے جھگڑوں سے حفاظت ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں کیا جاتا, تو پھر بھگتو پھر ان عدالتوں کو, اور خوار ہونا چاہیے پھر ان عدالتوں میں ہی, پھر ہماری سزا ہے پھر ہی. تو مہر مثل جو ہے نا, عورت کے جو خاندان ہے جتنا اس میں رواج ہے, اور پھر اس رواج میں یہ دو چار چیزیں میں نے بتایا ایڈ کی جائیں گی, تو اس میں ایک حکم فیصلہ کرے گا, یہ دو آدمی مل کے فیصلہ کریں گے کتنا بنتا ہے. تو یہ ہے مہر مثل کی حساب کتاب. جلدی جلدی ایک نمٹا دیں, وقت کافی زیادہ ہو گیا. اس طرح سے مونچھیں صاف کرنا جائز ہے لیکن قینچی سے بہتر ہے, کسی نے سوال پوچھا ہے. فجر کی نماز میں طلوع آفتاب میں سب اتنا وقت ہے کہ صرف 2 رکعت ادا کی جا سکتی ہیں, تو سنت ادا کریں یا صرف فرض؟ ایسی صورت میں صرف فرض ادا کرنی چاہیے, سنتیں نہیں ادا کرنی چاہیے. ایک بچہ یحییٰ, اس کی طبیعت خراب ہے, دعا فرمائے, اسپتال میں داخل ہے. دل سے دعا ہے, آپ لوگ بھی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. لڑکے والے کہتے ہیں کہ بارات نہ کریں, جہیز نہ دیں, نہ مووی نہ تصویریں, مگر آج کل لڑکی والے بھی بہت خرچ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہماری بھی عزت ہے. تو وہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ ابھی تو اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے, بعد میں جس گھر میں جائے گا نا یہ تانا خود دے گا کہ تمہارا تو دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. بار بار احسان جتلائے گا, یہ نہیں جتلائے گا تو اس کی اماں جتلائے گی. اور ایسے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں کہ بغیر جہیز کے, بغیر خرچے کے لڑکی دے دی, لڑکے والوں نے پوری ذمہ داری اٹھائی, لڑکی کی ماں نے بھی, لیکن ذرا سی بات ہوتی تو ماں تانا دیتی تھی بہو کو کہ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے. تو اور طلاق تک نوبر پہنچی, ایسے تانے ہوئے ہیں. تو اس لیے لڑکی والے تو بےچارے, حقیقت بتاؤں, مجبور ہوتے ہیں, ان کو وہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم فری میں مولوی صاحب کی تقریر سن کے دے دیں اور بعد میں پھر وہ ساری زندگی. تو وہ ہر آدمی بیٹی کا تحفظ چاہتا ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ لڑکی والوں پر میں سمجھاؤں کہ آپ بارات کا, تبھی لڑکی والے بارات کر رہے ہوتے ہیں نا, میں ان کو ملامت نہیں کرتا, کیونکہ رشوت دینا جائز ہے مجبوری میں, کھانا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجبوری میں جب رشوت دینا جائز ہے تو اس کو اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے ان کو مرغے کھلانا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ ان کو بھائی کھلا دو, کچھ پلا دو, کمبختوں کے منہ بند کر دو تھوڑی دن کے لیے. اس لیے یہ ذمہ داری لڑکے کی بنتی ہے کہ وہ اتنی اچھی طرح سے باور کرائے اور اپنے گھر کو بھی کنٹرول کرے, اپنی والدہ کو بھی کہے کہ اشارتن کنایتن بھی کسی نے کوئی تانا نہیں دینا. تو اگر اچھی طریقے سے یہ باور کرا دیں اور لڑکی والوں کو یقین دلا دیں اور ان کو یقین آ جائے, پھر لڑکی والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ خرچے کریں. پھر بھی اگر خرچے کرتے ہیں تو پھر بے دین ہونے کی علامت ہے. اور اگر بیٹی کو کچھ تحفہ دینا ہے تو اس زمانے میں, تو اس میں پھر یہ بہتر ہے کہ ابھی نہ دیں, جب رخصتی ہو جائے. تو پھر باپ بیٹی کا رشتہ تو ہمیشہ رہتا ہے موت تک. عجیب بات آپ کو بتاؤں, شریعت میں باپ بیٹی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت شوہر بیوی کے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے, جو باپ بیٹی کا رشتہ شریعت میں زیادہ مضبوط ہے. ہمارے یہاں جب رخصت ہوتی ہے نا تو ہندوانہ کلچر ہے کہ بس گئی تو گئی, اب اس کی ہے ہماری نہیں ہے. یہ غلط ہے. اسلام میں لڑکی کے ساتھ شناختی کارڈ میں اس کے شوہر کا نام نہیں آنا چاہیے, اس کے باپ کا نام آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام میں جتنے بھی عورتوں کی جو تھی نا, وہ نسب میں باپ ہی کا نام لیا جاتا تھا. تو وراثت بھی بیٹی کو باپ سے زیادہ ملتی ہے شوہر سے؟ بولو نا بھائی, کم ملتی ہے. اولاد کا حصہ زیادہ ہے, بیوی کا حصہ کم ہے نا. تو وراثت کی تو بنیادی رشتے پر ہے نا, کتنا قریبی رشتہ اور کتنا مضبوط رشتہ ہے, تو اسی بنیاد پر ہوتی ہے وراثت. تو ایسا نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا اور بیٹی اب گئی تو بس گئی, اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. تو وجہ اس کی فقہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر کا رشتہ قریبی تو ہے مگر مضبوط نہیں ہے. باپ بیٹی کا رشتہ قریبی بھی ہے اور مضبوط بھی ہے. جتنا قریبی رشتہ شوہر میاں بیوی کا ہے, اتنا قریبی رشتہ باپ بیٹی کا بھی ہے, یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. چچا کا رشتہ کیسے ہے؟ باپ کے واسطے سے بنتا ہے نا, تو چچے کا رشتہ دور ہو گیا, ایک درمیان میں واسطہ آ رہا ہے. کس کا؟ ابا کا. ان ابا کی وجہ سے آپ چچا کا احترام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میاں بیوی کے رشتے میں درمیان میں کوئی نہیں ہے, اس لیے میاں بیوی کا رشتے میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اسی طرح باپ بیٹے کے رشتے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تو میاں بیوی اور باپ بیٹی کا رشتہ برابر ہے. لیکن ایک لحاظ سے باپ بیٹی کے رشتے کو ترجیح ہے, وہ یہ کہ اس رشتے میں قوت زیادہ ہے اور اس میں قوت اتنی نہیں ہے. یہ طلاق کے ذریعے, خلا کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے, اور باپ بیٹی کا رشتہ طلاق یا خلا کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا. شوہر طلاق دے کے بیوی کو فارغ کر دے اور مر جائے تو بیوی کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا, وہ بیوی رہی نہیں. لیکن باپ بیٹی کو عاق کر دے تو بھی بیٹی کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ باپ بیٹی کا رشتہ ختم ہی نہیں کر سکتا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ گئی تو بس گئی بیٹی کا, کوئی ہمارے یہاں تو عجیب تصور ایک ہے, تھوڑا سا غلط تصور ہے. تو اس لیے میرے بھائی وہ رشتہ ہمیشہ رہے گا, پھر باپ اپنی بیٹی کو دے. میں کہتا ہوں اگر داماد غریب ہے تو آپ بیٹی کی خاطر داماد پہ خرچ کریں, اس کو اچھا سا گھر لے کے دے دیں. وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے داماد میں صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں مگر بےچارے کھاتا پیتا نہیں ہے, روٹی نہیں ہوتی کھانے کے لیے اس کے پاس. اب آپ کو رشتہ پسند آیا, آپ مالدار ہیں, آپ چاہتے ہیں یہ بندہ ہاتھ سے نہ نکلے, بڑا نیک آدمی ہے یہ, تو آپ رخصتی کر دیں, اس کی شادی کر دیں. اس کے بعد اس کو کہیں کہ بیٹا میں اپنی بیٹی کو اس غریب خانے میں نہیں رکھ سکتا, تو اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ پہ بھی خرچ کروں اور آپ کو بھی ذرا کاروبار جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں. تو اس میں اگر داماد کو یقین آ جائے کہ سسر صاحب کا اچھا مقصد ہے, کوئی برا مقصد نہیں ہے, تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں. داماد لے بھی سکتا ہے سسر صاحب کی خدمات کی, جی آپ اتنے اچھے مجھے مل گئے, بڑی مہربانی آپ کی, آپ مجھے جناب وہاں گھر دلا رہے ہیں, یہ کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ صحابہ کے دور میں ایسے واقعات بھی ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے, مسکین تھے, غریب مسکین, لیکن تھے بڑے شریف. شرافت آپ کی مشہور تھی. حضرت خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی, تجارتی, پیسے دیتی تھی تجارت پہ, مزاربت پہ, یہ والی نہیں جو ابھی برباد ہو گئی, اس قسم کی مزاربتیں نہیں تھی, واقعی مزاربت تھی. تو مزارب جو ہے نا, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن محنت نہیں ہوتی, اس کو ایک ایماندار آدمی کی تلاش ہوتی ہے, نہیں ہوتی؟ تبھی لوگ کہتے ہیں پیسہ بہت ہے لیکن بندہ ہی نہیں ملتا, کوئی کس کو پکڑا ہے یار, کھا جائے گا, محنت نہیں کرتا. تو حضرت خدیجہ کے پاس دولت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھی؟ ایمانداری اور شرافت تھی. تو حضرت خدیجہ نے حضرت نبی سے شادی کی اور اپنا پیسہ ان کو دے دیا کہ تجارت میں لگائیں. تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دولت آ گئی. اسی کو قرآن نے کہا ہے, وَوَجَدَكَ کیا ہے وہ وضحا واللیل اذا سجا میں ووجدک عائلا فاغنا، اللہ نے آپ کو غریب پایا مسکین پایا غنی کر دیا. تو تمام مفسر لکھتے ہیں یہ غنی حضرت خدیجہ سے شادی کے بدلے میں کیا ہے. تو جب بیوی اپنے شوہر کو مالدار بنا سکتی ہے تو سسر صاحب بھی اپنے داماد کو پیسہ دے کے کاروبار چمکا سکتے ہیں. اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس کی جیب میں پیسہ آئے گا تو کہاں خرچ ہوگا، بیٹی پہ خرچ ہوگا. تو میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، صحابہ میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، آج بھی ہو رہی ہیں. صحابہ میں بعض دفعہ بیوی مالدار ہوتی تھی شوہر غریب، تو بیوی صدقہ کرتی تھی شوہر پہ. بڑا دلچسپ چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقہ اور خیرات کی تبلیغ کی، خواتین میں اضافی بیان کیا کہ صدقے کرو، تم خیرات کرو، جہنم کی آگ سے بچو. تو جب یہ صحابیات گھروں میں گئی ان کو سب کو خیال ہے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم صحابی تھے، بڑے عزت دار تھے، ان کی بیوی کو خیال آیا کہ میں بھی خرچ کروں مگر مجھے اپنے میاں سے زیادہ کوئی غریب نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا، شوہر زیادہ غریب بیوی کم غریب. لیکن اب ڈر رہی تھی پتہ نہیں اپنے شوہر کو اگر میں کھلاؤں گی تو یہ غیرت کے خلاف نہ ہو جائے، حمیت کے خلاف نہ، صدقے کا ثواب ملے نہیں ملے. تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی عبداللہ بن مسعود جو بعد میں کوفہ کے مفتی بنے، اور ہمارے فقہ حنفی کے بانی یہی ہیں، ہمارا فقہ حنفی کے سارے تانے بانے حضرت عبداللہ بن مسعود سے جا کے ملتے ہیں، اور امام حنیفہ بھی ان کے دو تین واسطوں کے بعد شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود. امام حنیفہ جو ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں جہاں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے بھیجا تھا نا، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ جب عبداللہ بن مسعود تشریف لاتے تھے حضرت عمر کے دربار میں اور مدینہ تشریف لاتے، حضرت عمر کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور فرماتے ہیں کہ کنیف منع علما، چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے، چھوٹے سے قد کا آدمی مگر علم سے بھرا ہوا ہے، اتنا احترام کرتے تھے. اور نبی نے بھی فضائل سنائے کہ جو شخص قرآن سیکھنا چاہتا ہے ایسے جیسے نازل ہوا تو اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. وہ بہت علمی فضائل تھے. حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ اللہ نے 6 صحابہ کو بقیہ تمام صحابہ پر علم میں فضیلت دی ہے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جابر بن عبداللہ، ایسے 6 صحابی ہیں. تو پھر فرمایا کہ ان میں سے جو تمام صحابہ کے علوم، تمام صحابہ کے علوم اللہ نے 2 میں جمع کر دیے، ایک حضرت علی میں اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود میں. حضرت علی تو مشہور تھے علم میں، قضا میں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے روانہ کیا کوفہ کی طرف، اور اہل کوفہ سے کہا کہ میں ایسے شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں کہ میں جس کی بنیاد پر تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دے رہا ہوں، یعنی مجھے ان کی ضرورت تم سے زیادہ تھی اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس رہیں، مگر میں قربانی دے کے ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی مسند لگتی تھی کوفہ کی مسجد میں جہاں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، سینکڑوں لوگ آتے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے انتقال کے بعد اس جگہ کو جانشین بنے حضرت علقمہ، جو عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگرد تھے، بڑے تابعی تھے. حضرت علقمہ کے انتقال کے بعد لوگوں نے وہ گدی کس کے سپرد کی، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حماد الکوفی، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی. بڑے زبردست تابعی تھے یہ، وہاں پھر سارے علوم ان میں جمع ہوئے ابراہیم نخعی میں. پھر ابراہیم نخعی کا جب انتقال ہوا تو وہ سیٹ چونکہ معزز ہوتی ہے نا، اور اس زمانے میں ایسا حساب کتاب نہیں تھا، دھاندلیاں کے گورنر کا فون آ گیا، یہ بندہ ہے میرا، اس کو یہاں بٹھا دو لے جا کے. پیپلز پارٹی کا فون آ رہا ہے، وہاں سے مسلم لیگ نے وہ کر دیا، گڑبڑ کر دی، جلاؤ گھیرا ہو گیا. وہ تابعین کا خیر القرون کا دور تھا، جو آدمی قابل ہوتا تھا اس سیٹ کے اسی کو وہ دی جاتی تھی. تو حضرت ابراہیم نخعی کے سینکڑوں شاگردوں میں جب حضرت ابراہیم نخعی کا انتقال ہوا ہے تو حضرت ابراہیم نخعی کی جانشینی کے لیے کس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، حضرت حماد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کوفہ کے بہت بڑے فقیہ تھے، صحیح بخاری کے راویوں میں سے بہت بڑے محدث تھے. حضرت حماد الکوفی کے انتقال کے بعد اس جگہ کے لیے سلیکشن ہوئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو امام حنیفہ کا سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ اس لیے ہمارے فقہ حنفی میں عبداللہ بن مسعود کے اقوال کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ہم جو رفع الیدین نہیں کرتے اس کی وجہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے رفع الیدین، اور سارا اہل کوفہ عبداللہ بن مسعود کی اتباع میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا، سارے نہیں کرتے تھے، حماد الکوفی بھی نہیں کرتے تھے، ابراہیم نخعی بھی نہیں کرتے تھے، حضرت علقمہ بھی نہیں کرتے تھے. تو ظاہر ہے یہ سارے ایسے ہی تو نہیں، بلا وجہ تو نہیں ہوگا نا، کوئی وجہ تو ہوگی جو سب رفع الیدین ترک کر رہے ہیں. تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں، کہاں چلی گئی بات، کیا چل رہی تھی بھائی؟ ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے بڑے زبردست عزت دار. تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ جائیں نبی سے مسئلہ پوچھیں کہ کیا میری بیوی مجھ پہ اگر صدقہ کر دے تو یہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کو تعجب ہوا، فرمایا میں نہیں جا کے، اپنے بارے میں آدمی خود ہی پوچھ رہا ہے جا کے، بھائی میری بیوی مجھے اگر دے دے تو ہو جائے گا. فرمایا میں نہیں پوچھتا، تو ہی جا کے پوچھ لے. تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی گئی اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جانا اور یہ نہیں بتانا کس کی بیوی ہوں، نام نہیں بتانا. تو انسان تو چاہتا ہے نا کہ بھائی پیسے لینے کا معاملہ ہے تو نام چھپا رہے، تو نام نہیں بتانا کس کی بیوی، بس چپکے سے جا کے مسئلہ پوچھ کے آ جانا. تو جب یہ گئی ہیں، ان کا نام تھا زینب، تو جب یہ گئی ہیں تو اور بھی کچھ خواتین یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوئی تھی کہ بھائی ہم اپنے شوہروں پہ اگر کچھ خرچ کر لیں. تو ان کی باری جب آئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خادم آئے، دروازے پر پوچھا کون؟ فرمایا مسئلہ پوچھنا ہے، ایک خاتون ہوں، کیا میں اپنے شوہر پہ صدقہ کر سکتی ہوں؟ وہ گئے نبی سے پوچھا، تو نبی نے پوچھا کہ ان سے پوچھو نام کیا تمہارا، کون پوچھ رہا ہے مسئلہ. تو شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ پتہ چلے شوہر کون ہے بھائی، اس سے اندازہ ہو جائے گا. تو وہ گئی، وہ حضرت بلال آئے، پوچھا نام پوچھ رہے ہیں، تو فرمایا بتا دو زینب. زینب آئی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، بس اتنا ادھورا نام لیا، پورا نہیں بتایا اپنا تعارف. تو جب وہ گئے فرمایا زینب یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے، تو نبی نے پوچھا ایو زیانب، زینب تو بہت ہے مدینہ میں، کون سی والی زینب؟ تو پھر انہیں بتایا کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کی زوجہ، وہ والی زینب بات کر رہی ہوں. تو بلال، حضرت بلال کے بھی کافی چکر لگ گئے تھے، حضرت بلال نے جا کے بتایا کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی زوجہ وہ زینب آئی ہیں پوچھنے کے لیے کیا میں اپنے شوہر ابن مسعود پہ خرچ کر سکتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو تم خرچ کرو، تمہیں دو ثواب ملیں گے، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری مضبوط کرنے کا. بیوی اگر شوہر کو بھی کبھی کھلا پلا دیا کرے تو میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوتے نہیں ہوتے اس سے، تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ تعلقات مضبوط ہوں، گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ طلاقیں ہوں زیادہ سے زیادہ، اور خلا کے لیے عورت عدالت میں پہنچے اور جج صاحب فوراً سرٹیفکیٹ پکڑا دیں، بس دوسری پیشی کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی اس سے انتظام ہو جائے گا. لیکن اللہ میاں چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ مضبوط رہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا نبی کی زبان سے کہ بیویاں بھی اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اپنے میاں بےچارے کی غربت کا کچھ، اس کے آنسو پوچھا کریں، اس بےچارے کا کچھ خیال کیا کریں، اس کو کچھ کھلا پلا دیا کریں. تو گھر داماد بننے کی بھی اسلام میں کچھ نہ کچھ ثبوت ملتا ہے بہرحال، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو سوال رہ گئے ہیں، پھر یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، یہ اگلے ہفتے دے دیجیے گا مجھے جو رہ گئے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. Thank you.